ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام، وكان ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيص، لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أخره عنها، فقال: وما ينتهي إليه الخصوص نوعان. یہاں سے اب مصنف تخصیص کی انتہائی مقدار بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تخصیص کس حد تک جائز ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کس حد تک تخصیص، مثلا ایک حکم بیان ہوا عام کے بارے میں، وہ اس کے تمام افراد کو شامل تھا، پھر تخصیص کے ذریعے کچھ افراد کو نکال دیا گیا، تو آپ نے پڑھا کہ وہ عام جسے تخصیص کے ذریعے بعض افراد کو نکال دیا جائے وہ ظنی بن جاتا ہے، اور اس سے پھر مزید تخصیص بھی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے قیاس کے ذریعے اس میں سے اور افراد کی تخصیص کی، بھائی ان کو بھی نکال دیا، تو پھر نکالتے چلے جائیں، تخصیص کرتے چلے جائیں، جائز ہے، تخصیص کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد آئے گی کہ اس کے بعد تخصیص کی اجازت نہیں ہوگی، مزید افراد کو اس حکم سے نہیں نکالا جا سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میں نے کہا تھا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو فرض کرو درجہ رابعہ والے 20 تھے، میں نے 3 کو کی تخصیص کر دی، ان کو اس حکم سے نکال دیا. آپ ان کے بارے میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھائی ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کرتے. بھائی تو آپ کو جس جس فرد میں یہ علت نظر آئے آپ اس فرد کی تخصیص کرتے جائیں، ان کو بھی اس انعام کے حکم سے نکالتے چلے جائیں، تو نکالتے چلے جائیں گے، لیکن ایک حد آئے گی کہ اس کے بعد اب مزید افراد نکالنے کی گنجائش نہیں رہتی. بھائی مثلا زید عمر بکر کو میں نے نکالا تھا، آپ نے دوسرے فرد میں غور کیا، اس میں یہ علت ملی، اسے بھی نکال دیا، اس سے اگلے کو میں غور کیا اسے بھی نکال دیا، اس سے اگلے فرد میں غور کیا اسے بھی نکال دیا، یہاں تک کہ اگر وہ پھر مثلا وہ صیغہ اگر مفرد کا تھا تو آپ تخصیص کرتے چلے جائے کرتے چلے جائے، یہاں تک کہ جب ایک فرد باقی رہ جائے بس، باقی ساروں کی آپ نے تخصیص کر دی، تو اب اس سے آگے اجازت نہیں کہ آپ اس یہ جو ایک اکیلا فرد باقی ہے اس کو بھی آپ کیا کر دیں، اس حکم سے نکال دیں، پھر تو عام پر عمل ہی ختم ہو گیا، اس کا کوئی فرد ہی باقی نہیں رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اور جمع منکر یا وہ صیغے جو لفظاً تو مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، جیسے قوم اور رحت وغیرہ، وہاں تخصیص کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 3 افراد رہ جائیں، تو وہاں 3 سے زیادہ پھر تخصیص کی اجازت نہیں، ورنہ اس عام پر عمل ہی فوت ہو جائے گا. بھائی تو جو صیغے مفرد ہیں یا ان کے ساتھ ملحق ہیں ان میں تخصیص جائز ہے یہاں تک کہ ایک فرد رہ جائے، اور وہ صیغے جو صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہیں اور یا ان کے ساتھ جو ملحق ہے یعنی معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے، صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، جیسے قوم اور رحت، ان میں تخصیص جائز ہے 3 تک. بھائی جب 3 افراد رہ جائیں اس کے بعد مزید تخصیص کی اجازت نہیں، ورنہ تو اس عام پر عمل ہی کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. بھائی جی یہی بات ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثم بعد ذلك ذکر المصنف، پھر اس کے بعد ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے اقصا ما سے مراد مقدار ہے، اقصا انتہائی، انتہائی وہ مقدار، آخری وہ مقدار، ینتہی الیہ تخصیص کی انتہا ہو جاتی ہے اس پر تخصیص کی، فی العام عام کے اندر، وکان ینبغی ان یذکرہ فی مباحث التخصیص، اور مناسب تھا مصنف کے لیے کہ وہ اس کو ذکر کرتے تخصیص کے مباحث میں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ اس سے پہلے تو تفصیص کے الفاظ چل رہے تھے بھائی، تفصیص کا ذکر پیچھے نہیں ہے، عام کے الفاظ چل رہے تھے یہاں پر چل رہے ہیں بھائی، تو تفصیص کا ذکر تو پہلے ہوا تھا، تو مناسب تھا کہ مصنف اس کو وہاں ذکر کرتے کہ کہاں تک تفصیص جائز ہے اور کہاں تک تفصیص جائز ہے، کس کے بعد تفصیص جائز نہیں. کہتے ہیں لیکن یہاں چونکہ ان کا اس کا بیان جو ہے ان الفاظ کے جاننے پر موقوف تھا. آپ کو یہ تو پتا ہو کہ عام کیا ہوتا ہے، بعض عام ہوتے ہیں صیغے کے اعتبار سے مفرد ہوتے ہیں، بعض صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، بعض صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں. ان چیزوں کا پتہ چونکہ اس میں ضروری تھا تو لہذا اس کو مؤخر کیا. جب ان سارے الفاظ کا ذکر آ گیا تو لہذا اس وجہ سے اب یہاں پر ان کے بعد اس کو ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَقَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ فِي مَبَاحِثِ التَّخْصِيصِ، اور مناسب تھا مصنف کے لیے کہ وہ اس کو ذکر کرتے تخصیص کی مباحث میں. لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى بَيَانِ أَلْفَاظِهِ، لیکن جب یہ موقوف تھا اس کے عام کے الفاظ کے بیان پر، اَخَّرَهُ عَنْهَا، تو اس کو اس سے کیا کر دیا، مؤخر کر دیا ان الفاظ سے. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، وما ينتهي اليه الخصوص نوعان، اور وہ مقدار کے میں انتہا ہوتی ہے جس پر خصوص کی وہ دو قسم پر ہے. خود بتلا رہے ہیں ما سے مراد مقدار ہے، اي المقدار الذي لا يتعدى الى ما تحته نوعان، یعنی وہ مقدار الذي وہ جو کہ لا يتعدى اي لا يتعدى الخصوص، ضمیر کس کو راجع ہے، خصوص کو، وہ مقدار کے متعدی نہیں ہوتا خصوص، الا ما تحتہ، اپنے ما تحت کی طرف، یعنی اس میں پھر جو افراد بچ گئے ہیں عام کے تحت، پھر مزید خصوص ان کی طرح متعدی نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کر سکتے. نوعانی، یہ دو قسم پر ہے. النوع الاول الواحد، پہلی نوع، اس مقدار کی پہلی نوع ایک ہے بھائی. کیا ہے؟ کہاں پر آ کر تخصیص ختم ہو جائے گی؟ ایک پر، جب ایک فرد رہ جائے. فی ما، ما سے مراد عام ہے، فی ما، اس عام کے اندر، ہوا فرد بصیغتی ہی، جو مفرد ہو اپنے صیغے کی وجہ سے. آگے آ رہا ہے اسی سطر کے آخر میں، او ملحق بھی، یا اس کے ساتھ کیا ہو، ملحق ہو، مولانا ملا ہوا ہو، جم بصیغتی ہی، کا من و ما، جیسے من ہے، ما ہے، وطائفہ، اور طائفہ کا لفظ ہے، واسم الجنس المعرف باللام، اور وہ اس میں جنس جو معرف باللام ہے، جس پر الف لام آیا، جیسے رجل وغیرہ بھائی. تو یہ صیغے کے اعتبار سے مفرد ہیں بھائی، من، ما، طائفہ بھائی، اسم جنس کی طرح ہے، ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح اس میں جنس جو معرف باللام ہو، جیسے الرجل، تو ان کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، تخصیص کرتے جائیں گے. کہاں کر تخصیص رکے گی، جب کتنے فرد رہ جائیں، صرف ایک رہ جائے. اور ملحق بھی، یا جو ان کے ساتھ ملحق ہے بھائی، کل جموع المعرفت بلام الجنسی، جیسے وہ جمع جن کو معرفہ بنایا گیا ہو لام جنس کے لیے بھائی. آپ نے پڑھا تھا بھائی، جمع کے اوپر جب کیا آ جائے، الف لام، تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے. پہلے اس کا اطلاق تین اور تین سے اوپر پر تھا، اب اس کا اطلاق ایک ہی سے شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سے اطلاق، تو ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا تخصیص کرتے چلے جاؤ. ایک رہ جائے پھر بھی درست ہے بات، لیکن ایک سے آگے بھی تخصیص نہیں جائے. فَإِنَّهُمَا لَوْ خُلِّيَا، اگر اس کو معروف پڑھیں تو اس کو خلاوا ہونا چاہیے تھا، لو خلاوا، اس لیے کیونکہ واوی ہے ہمارا نا، دعا یدعو کی طرح، خلا یخلف لون، لہذا خلیا پڑھ لیں بھائی. فَإِنَّهُمَا لَوْ خُلِّيَا عَنِ الْوَاحِدِ أَيْضًا، اس لیے کہ اگر ان کو ایک سے بھی خالی کر دیا جائے، لَفَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَدْلُولِهِ، تو لفظ اپنے مدلول سے ہی فوت ہو جائے گا، یعنی لفظ تو رہے گا، اس کا مدلول کچھ بھی نہیں ہے بھائی. کَالْمَرْأَةِ وَالنِّسَاءِ، جیسے کہ مرآ اور نساء، نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفْظِ، یہ نشر ہے لفظ کی ترتیب پر. میں نے بتایا تھا لفظ و نشر یہ اصطلاح ہے علم بدیع کی بھائی، اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی مختصر المعانی کے اندر، وہاں اس کی تفصیل کا پتہ چلے گا آپ کو. لفظ کس کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی بات ذکر کی جائے تو وہ نشر کہلاتی ہے. اور اس میں تعین نہیں ہوتی پہلی کا تعلق کس سے ہے, دوسری کا کس سے, تیسری کا کس سے. ہاں سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے پہلی کا تعلق مثلا پہلی سے ہے, دوسری کا دوسری سے. تو اگر یہ ترتیب سے ہو, نشر بھی اسی ترتیب پر ہو جس ترتیب پر لف تھا, تو اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب. اور اگر اس ترتیب پر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب. تو کہتے ہیں نشر اعلیٰ ترتیب اللہ کی, یہ نشر ہے لف کی ترتیب پر. بھائی دیکھو المرآ اور النساء دو مثالیں ذکر کی. بھائی پہلے کیا ذکر کیا تھا کہ وہ نوع اول جو ہے وہ کتنی قسم پر ہے, دو قسم پر. ایک وہ کہ کیا ہو, صیغہ مفرد کا ہو او ملحق بھی یا اس کے ساتھ ملحق ہو. بھائی تو کل المرآ تو یہ وہ ہے جس کا صیغہ ہی مفرد ہے, اور ملحق بھی وہ جمع جس پر الف لام آئے انہوں نے بتلایا تھا وہ النساء ہے. بھائی اس کی مثال بھائی فالمرأة فرد بصیغته معرفة باللام, پس مرأة جو ہے مفرد ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے, معرفة باللام اور معرفہ ہے لام کے ذریعے. والنساء جمع لا واحد له, اور نساء ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے, یعنی اس کی اسی کے لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے. ہاں اس کے لیے مفرد مرأتن آتا ہے, امرا سمجھ میں آیا, امرأتن. تو امرأتن دیکھو اسی کے لفظ سے تو نہیں, اس کا تو مادہ ہی الگ ہے اور النساء کا مادہ ہی الگ, تو اس کا مفرد تو آتا ہے لیکن اسی کے لفظ سے نہیں آتا. تو کہتے ہیں النساء جمع لا واحد له, اور نساء ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے, محلا بلام الجنسی, جس کو محلہ کہتے ہیں جس کو زیور پہنایا گیا ہو. محلہ حلیتن سے ہے بھائی, سمجھ آیا, یعنی جس پر داخل کیا گیا ہے, جس کے اوپر لایا گیا ہے بلام الجنسی. کس کو لایا گیا ہے, لام جنس کو بھائی. وینتہی تخصیصہما الی الواحد البتہ تھا, اور انتہا ہوتی ہے ان دونوں کی تخصیص کی ایک پر قطعی طور پر. والنوع الثانی ثلاثۃ, اور اس مقدار کی دوسری قسم کیا ہے, تین ہے. فی ما کان جمعا صیغۃ و معنی, اس عام کے اندر جو جمع ہو صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے. کرجال و نساء منکرا, جیسے کہ رجال اور نساء اس حال میں کہ یہ کیا ہیں, نکرا ہیں. مما لم یقل لام الجنس, کی اس میں سے جن پر لام جنس داخل نہیں ہوا بھائی. ویلحق به ما کان معنی فقط, اور اسی کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ اس عام کو بھی جو صرف معنی کے اعتبار سے ہو بھائی, یعنی صیغے کے اعتبار سے وہ جمع نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جو جمع ہو. کا قوم ان ورہ تین, جیسے قوم اور رہ. وَإِنَّمَا يَنْتَهِي تَخْصِيصُهَا أُولَئِكَ كُلِّهَا إِلَى الثَّلَاثَةِ, اور انتہا ہوتی ہے ان سب کی تخصیص کی تین تک, تین پر انتہا ہوتی ہے. لِأَدْنَى أَدْنَى الْجَمْعِ الثَّلَاثَةُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ, اس لیے کہ تین کم سے کم جمع جو ہے وہ تین ہے اہل لغت کے اجماع سے. فَلَوْ لَمْ يَبْقَ تَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَفْرَادٍ لَفَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَقْصُودِهِ, اگر باقی نہ رہیں اس کے ساتھ تین افراد بھی تو فوت ہو جائے گا لفظ اپنے مقصود سے, اپنے مدلول سے, یعنی لفظ کا مدلول ہی باقی نہیں رہے گا. دال تو ہے اور مدلول نہیں ہے بھائی, تو یہ تو کم از کم دلالت ہی تین پر کرتے ہیں. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ, بعض امام شافعی اور مالک رحمہ اللہ کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جمع کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ دو ہے. فینتہی تخصیص الیہ, تو اسی دو پر کیا ہوگی, تخصیص کی انتہا ہوگی. تمسکم بقولہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاثنان فما فوقہما جماعت, دو اور دو سے جو اوپر ہیں وہ جماعت ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, دو اور دو سے اوپر ہیں یعنی تین چار یہ کیا ہیں, جماعت ہیں. یہ حدیث اس حدیث سے اس طرح کہتے ہیں. دیکھا اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دو بھی کیا ہے, جماعت ہے, جماعت ہے بھائی. دو سے اوپر تو سبھی تسلیم کرتے ہیں لیکن اس حدیث سے کیا پتہ لگ گیا کہ دو بھی جماعت ہے. فاجاب عنہ المصنف رحمہ اللہ بقولہ, تو جواب دیا اس اعتراض کا اس بات کا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے وقوله علیہ السلام والاسنان فما فوقهما جماعۃ محمول علی المواریث والوصایا، کہ حضور علیہ السلام کا قول کے دو اور دو سے اوپر جو ہیں وہ جماعت ہیں، یہ محمول ہے علی المواریث والوصایا، میراث اور وصیتوں پر محمول ہیں بھائی. یہ حدیث کس پر محمول ہے؟ میراث اور وصیت پر، یعنی میراث کے باب میں، وراثت کا جو باب ہے وراثت کے مسائل کے اندر، اور اسی طرح وصیت کے مسائل کے اندر دو کا وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے بھائی. یہ حدیث کس لیے لائی گئی ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ وراثت کے باب میں اور وصیت کے باب میں دو کا وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ، یعنی جماعت، وہ تو دو بھی جماعت کی طرح ہے وہاں بھائی. اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لغت کو بیان کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ وہ احکام کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا اس حدیث کو لغت پر محمول کرنا صحیح نہیں، بلکہ یہ کس بارے میں ہے؟ احکام کے بارے میں ہے. وہ استدلال کر رہے ہیں نا کہ دیکھو اس حدیث سے پتہ لگ گیا کہ دو بھی کیا ہیں؟ جماعت ہیں. تو لغت کی بات اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے وہ لغت کو بیان کرنے کے لیے نہیں تھے، عربی زبان کے بیان کریں، قواعد اور ضوابط بیان کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ بتلانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ حدیث بھی احکام شرعیہ پر کے بارے میں ہے اور میراث اور وصیت سے اس کا تعلق ہے. دیکھیے آگے، فَإِنَّ فِي بَابِ الْمِيرَاثِ لِلِاثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کیونکہ میراث کے باب میں دو کے لیے بھی جماعت کا حکم ہے، جماعت کا حکم ہے بھائی. اور میراث اور وصیت کے باب میں دو کے لیے بھی جماعت کا حکم ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جمع کا صیغہ باعتبار لغت کے دو کو شامل ہوتا ہے. وصیت اور میراث کے باب میں جمع کا صیغہ دو کو لغت کے اعتبار سے شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ الگ دلیل شرعی کی وجہ سے، الگ دلیل شرعی کی وجہ سے دلیل کے ذریعے ثابت ہے کہ دو کا یہی حکم ہے جو جمع کا حکم ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنَّ فِي بَابِ الْمِيرَاثِ لِلِاثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ میراث کے باب میں دو کے لیے جماعت کا حکم ہے، استحقاق و حجبن، استحقاق کے اعتبار سے اور حاجب ہونے کے اعتبار سے، مستحق ہونے کے اعتبار سے اور حاجب ہونے کے اعتبار سے. حاجب کہتے ہیں رکاوٹ کو بھائی، رکاوٹ بھائی. دیکھیے وراثت کے باب میں وراثت تقسیم ہونی ہے تو استحقاق کے اعتبار سے بھی دو کا وہی حکم ہوتا ہے جو جماعت کا حکم ہوتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی، ایک شخص ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا یا بیٹے کا بیٹا کوئی اولاد نہیں ہے مذکر بھائی، ہاں اس کی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہو تو اس کو صرف نصف مال دیں گے، نصف مال، اور باقی وارثوں میں پھر تقسیم ہوگا باقی مال. اور اگر دو بیٹیاں ہوں تو دو ثلث اسے دیا جاتا ہے، یاد رکھنا، کتنا؟ دو ثلث. دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں پھر بھی دو ثلث ہی دیا جاتا ہے، باقی وارثوں کو دیا جائے گا. تو دیکھو دو کا بھی حصہ دو ثلث، دو سے زیادہ کا حصہ بھی دو ثلث بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دو ثلث کیا مانا؟ مثلا چھ میں سے کتنا دیا جائے گا ان کو؟ چار دیا جائے گا بھائی. تو دیکھو دو کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے؟ دو سے زیادہ، یعنی جماعت کا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو حجب بھی سمجھ لو. بعض اوقات بعض وارث ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک وارث کا حصہ زیادہ ہے، لیکن ایک دوسرے مخصوص وارث کچھ اگر ساتھ اس کے ہوئے تو اس وارث کا حصہ کم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. بعض اوقات بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے دوسرے وارث کے آنے کی وجہ سے، اور بعض اوقات اس کے حصے میں کمی آ جاتی ہے. تو اس کو حجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھو ایک وارث رکاوٹ بن گیا دوسرے کے حصے میں, اس کا حصہ زیادہ تھا, اس وارث کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حصہ کم ہو گیا, اور بعض اوقات وہ بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ وارث اس وارث کی وراثت میں رکاوٹ بن گیا, یہ موجود ہے اب اسے کچھ نہیں ملے گا, اسے حجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس لیے کہ میراث کے بعد میں دو کا وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے, استحقاق ہوا حجبن مستحق ہونے اور رکاوٹ بننے حاجب بننے کے اعتبار سے. فَإِنَّ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ, اس لیے کہ دو بیٹیوں کے لیے اور دو بہنوں کے لیے الثُّلُثَيْنِ کتنا ہوگا؟ دو ثلث ہوگا. کَمَا لِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ, جیسے کہ بیٹیوں اور بہنیں, یعنی دو سے یعنی تین یا تین سے زیادہ بیٹیوں یا تین یا تین سے زیادہ بہنوں کے لیے ثلثان ہوگا بھائی. وَيَحْجِبُ الْأَخَوَانُ لِلْأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ, بھائی دیکھیے ماں کو بعض احوال میں ثلث ملتا ہے, تیسرا حصہ. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی والدہ زندہ ہے, اس کی والدہ کو تیسرا حصہ ملتا ہے. کتنا؟ تیسرا حصہ. لیکن اگر اس مرنے والے کے دو بھائی زندہ ہوئے وہ بھی وارث بنیں گے, وہ بھی تو ان کی وجہ سے اب ماں کو تیسرا حصہ نہیں بلکہ چھٹا ملے گا. کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. تو دیکھو وہ حاجب بن گئے, ماں کا حصہ ثلث سے کم کر کے کتنا کر دیا انہوں نے؟ تو دو بھائی ہوں تب بھی یہی حکم, دو سے زیادہ ہوں پھر بھی یہی حکم ہے, وہ اسی طرح حصے میں کمی کر دیں گے. تو دیکھو دو کا وہی حکم ہوا جو دو سے زائد کا تھا. تو کہتے ہیں وَيَحْجِبُ الْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ كَالْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ, اور حاجب بنتے ہیں دو بھائی ماں کے لیے ثلث سے سدس کی طرف. كَالْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ, جیسے کہ تین بھائی رکاوٹ بنتے ہیں, حاجب بنتے ہیں. دو کا وہی حکم ہو جو تین کا ہے. والوصیت اخت المیراثی, اور وصیت میراث کی بہن ہے, یعنی میراث کے مشابہ ہے. بھائی کس چیز کے اندر؟ فی کونہا استخلافا بعد الموت, اس کے خلیفہ بننے کے اندر موت کے بعد. بھائی موت کے بعد خلیفہ بننے میں, بھائی دیکھو وارث میت کا خلیفہ اور نائب بنتا ہے اور اس کا مال لے لیتا ہے. تو کب بنتا ہے یہ اس کا وارث, اس کا نائب کب بنتا ہے, خلیفہ کب بنتا ہے؟ مرنے کے بعد بنتا ہے. اسی طرح وصیت بھی کب, وصیت کے اندر جس شخص کے لیے وصیت کی گئی ہے, یعنی موسیٰ لہو, جس شخص کے لیے کیا کی گئی ہے؟ وصیت. یہ وصیت بھی کب نافذ ہوتی ہے بھائی؟ مرنے کے بعد بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو یہ خلیفہ بننا ہے اس کے اندر, جیسے وراثت کے اندر خلیفہ بننا ہے موت کے بعد, اسی طرح وصیت کے اندر بھی خلیفہ بننا ہے کس کے بعد؟ موت کے بعد بھائی. تو اسی لیے کہا کہ وصیت میراث کے مشابہ ہے اس کے موت کے بعد خلیفہ بننے میں. وَتَتْبَعُ الْمِيرَاثَ تَبْعِيَّةً نَفْلِ لِلْفَرْضِ, اور یہ وصیت تابع ہے میراث کے, نفل کے فرض کے تابع ہونے کی طرح, جیسے کہ نفل کس کے تابع ہوتے ہیں؟ فرضوں کے. اسی طرح وصیت بھی تابع ہے کس کے؟ میراث کے. معنی یہ مولانا, یعنی جس طرح فرض قطعی ہوتا ہے, فرض میں انسان کو کوئی اختیار نہیں, اسی طرح وراثت بھی قطعی ہے بھائی, اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں. شریعت نے پہلے ہی بیان کر دیا اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ ہے, اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس میں لہذا یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں, کوئی شخص اخبار میں دے دیتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا, نہیں مولانا عاق نہیں کر سکتا, شریعت کے اندر عاق کرنے کی گنجائش نہیں, اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے. یہ کون ہوتا ہے عاق کرنے والا, اللہ کے حکم کو بدلنے والا؟ ہاں زندگی میں ٹھیک ہے اپنی جائیداد سے الگ کر دیا, لیکن مرنے کے بعد اس کا جو حق ہے جتنا اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا بھائی. تو وصیت جیسے فرض قطعی ہوتے ہیں اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، اسی طرح وراثت بھی کیا ہے؟ قطعی ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے بیان فرما دی. اور جیسے وصیت اختیاری ہوتی ہے، نفلوں کی طرح ہے وصیت، مولانا نفل اختیاری ہیں، پڑھیں نہ پڑھیں، وصیت بھی اختیاری ہے کریں یا نہ کریں. تو اسی لیے کہا جیسے نفل فرضوں کے تابع ہیں، یعنی فرض تو ہے قطعی اور نفل کیا ہے؟ زائد اور اختیاری. اسی طرح وصیت بھی میراث کے تابع ہے، کہ میراث تو ہے قطعی اور وصیت کیا ہے؟ تابع ہے، یعنی اس میں بندے کو اختیار ہے. فَإِنْ أَوْصَى لِمَوَالِ فُلَانِ وَلَهُ مَوْلَانِ، یہ مولیانی ہونا چاہیے تھا بھائی، مولا کی تثنیہ مولا مولیانی، وہ الف جو تھا آخر میں وہ کیا بن جائے گا؟ یا بن جائے گا بھائی، مولیانی. اچھا فین، بھائی دیکھیے صورت یہ، ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے جو موالی ہیں، مثلا زید کے جو موالی ہیں، ان کو 1,00,000 روپیہ میرے مال میں سے دے دیا جائے. یاد رکھیے وصیت زیادہ سے زیادہ ثلث مال میں کی جا سکتی ہے، تیسرے حصے میں جو مال باقی بچ جائے بھائی، تو قرضے وغیرہ اور کفن دفن وغیرہ سے بچ جائے، اس میں سے ثلث کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے. تو تیسرے حصے کی وصیت کی، مثلا 1,00,000 کی وصیت کی زید کے موالی کے لیے، اور موالی کا لفظ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر ہوتا ہے، لیکن یہ وصیت کا باب ہے، یہاں پر دو کا وہی حکم ہے جو کس کا ہے؟ جماعت، یعنی تین یا تین سے زیادہ کا حکم ہے. تو اب اس نے تو کہا تھا کہ یہ میرا اتنا مال زید کے موالی کو دے دینا، اور اس کے صرف دو ہی مولا ہیں، تو دونوں کو ہی وہ سارا مال دے دیا جائے گا، کیونکہ دو کا بھی وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے. موالی جانتے ہیں نہیں بھائی، مولا کی جمع ہے. معتق کو بھی مولا کہتے ہیں اور معتق کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زید کو کسی نے آزاد کیا تھا، زید پہلے غلام تھا، کسی شخص نے اسے آزاد کر دیا، تو وہ جو معتق ہے آزاد کرنے والا، وہ زید کا مولا ہوا بھائی. زید نے کسی کو غلام کو آزاد کیا ہے، تو وہ غلام جو معتق ہے وہ بھی زید کا مولا ہے. تو معتق پر بھی مولا کا اطلاق ہوتا ہے اور معتق پر بھی. تو ایک فین او سالی موالی فلان، اگر وصیت کی کسی نے فلاں کے، فلاں کنایا ہوتا ہے کسی نام سے، مثلا زید کے لیے موالی کے لیے وصیت کی، ولہو مولیانی، اور اس کے دو ہی مولا تھے، اولی اخوت زیدین، یا کسی نے کیا کیا وصیت کی زید کے بھائیوں کے لیے. اخوا کا لفظ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر، لیکن یہ وصیت کا باب ہے، یہاں دو کا بھی وہی حکم ہے جو جماعت کا حکم ہے. تو اب زید کے فرض کرو صرف دو ہی بھائی تھے، تو ان دونوں ہی کو کیا دے دیا جائے گا؟ سارا مال وصیت دے دیا جائے گا. اول اخوتی زیدین، یا کس نے وصیت کی زید کے بھائیوں کے لیے، ولہو اخوانی، اور اس کے دو ہی بھائی تھے، یستحقان الکلہ، تو وہ سارے کے سارے مال کے مستحق ہوں گے، وہ دو مولا اور وہ دو بھائی ہی سارے مال کے مستحق ہو جائیں گے. او علی سنت تقدم الامام، یا یہ والا نا حدیث محمول ہے امام کے آگے ہونے کی سنت پر، امام کے آگے ہونے کی سنت پر محمول ہے. یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب مقتد دو یا دو سے زیادہ کا، دو یا دو سے زیادہ کیا ہیں؟ جماعت ہیں، یعنی دو بھی مقتدی ہو جائیں تو امام آگے کھڑا ہو. بھئی آپ جانتے ہیں امام کے ساتھ اگر صرف ایک مقتدی ہے تو امام اس سے آگے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ اسے اپنے ساتھ ہی دائیں طرف کیا کر لے گا؟ کھڑا کر لے گا، تھوڑا سا پیچھے ہو بالکل، تاکہ امام اور مقتدی کا پتہ لگ جائے بس. سمجھ آیا؟ اور جماعت میں تو آپ دیکھتے ہیں امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح نہیں کھڑا ہوگا اگر مقتدی ایک ہے، بلکہ اس کو کیا کرے گا؟ امام اپنے ساتھ دائیں طرف کھڑا کر لے گا، تھوڑا سا پیچھے ہو اسے بھائی، معمولی سا. تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ کیا ہیں؟ جماعت. تو اگر دو مقتدی ہو جائیں تو امام آگے ہو جائے گا، کیونکہ سنت کے امام کیا ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے. تو لہذا اب اس امام کے آگے ہونے کی سنت کے لیے یہ حدیث آئی ہے کہ اس صورت میں پھر امام کیا ہو, آگے ہو جائے, کیونکہ دو بھی کیا ہیں, جماعت, دو اور دو سے زیادہ جماعت ہیں بھائی. ایزا کان المقتدی اثنین یتقدمہما الامام کما یتقدم علی الثلاثۃ, یعنی جب مقتدی دو ہوں تو امام ان دونوں سے آگے ہوگا جیسے وہ آگے ہوتا ہے تین پر, خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ بخلاف ابو یوسف رحمہ اللہ کے, فانہ عندہ یتوسطہما, اس لیے کہ ان کے نزدیک امام ان کے بیچ میں ہوگا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اگر مقتدی دو ہیں تو پھر بھی امام آگے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بیچ میں ہی کھڑا ہوگا امام بھائی. ہاں تین ہو تو پھر کہتے ہیں امام آگے کھڑا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک بھائی؟ وذالک, اور وجہ یہ ہے ہمارا نا, وجہ اس کی بھائی امام کے آگے ہونے کی بھائی, کہ جب مقتدی دو ہو تو امام کے آگے ہونے کی وجہ یہ ہے, لِأَنَّ الْإِمَامَ مَحْسُوبٌ فِي الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا, کہ امام کو شمار کیا جاتا ہے ہر جماعت کے اندر, الا فی الجمعاتی, سوائے جمعہ کے, سوائے جمعہ کے. وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی, دیکھو دو ہیں تو امام آگے ہوگا, کیا وجہ ہے یہ دو سے امام آگے کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ امام کو بھی شمار کیا جاتا ہے جماعت کے اندر. تو دو مقتدی ہوئے, ایک امام ہوا, جماعت ہو گئی, تین ہو گئے یا نہیں ہو گئے بھائی؟ تین ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ جمعے کے اندر جو ہے امام کو جماعت میں سے شمار نہیں کیا جاتا بھائی. وجہ یہ کہ جمعے کے لیے امام کا ہونا شرط ہے. بھائی آپ نے کبھی بغیر جماعت کے جمعہ پڑھا ہے؟ جی ہے, اس کے لیے امام کا ہونا شرط ہے بھائی. جمعے کے لیے امام کا ہونا, جماعت کا ہونا شرط ہے, امام آگے ہو بھائی. جبکہ عام نماز کبھی آپ نے اکیلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی بھائی؟ پڑھی ہے, معلوم ہو اس میں امام کا ہونا شرط نہیں. تو جمعے کے اندر امام کا ہونا شرط, عام جماعتوں کے اندر امام کا ہونا شرط نہیں. لہذا عام جماعتوں کے اندر بھائی امام کو بھی جماعت کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے, جمعے کے اندر امام کو جماعت کے اندر شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ شرط ہے, وہ الگ ہوگا بھائی. اس کے امام کے علاوہ جماعت ہونی چاہیے, اور کتنی ہوگی پھر جماعت؟ تین ہونے چاہیے. اور عام نمازوں میں امام شرط نہیں, وہ انہی میں شمار ہوگا, تو وہاں جماعت کتنے میں ہو جائے گی؟ دو مقتدی اور ایک امام, جماعت تین ہو گئے, جماعت ہو گئی بھائی. صورت سمجھ, وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وذالک, اور دو مقتدی, وذالک لئن الامام محسوب فی الجماعت کلھا, اور یہ امام کا دو پر آگے ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے ہر جماعت کے اندر, الا فی الجماعت, سوائے جمعے کے, فإن فیہا تشترط ثلاثۃ رجال سوى الامام, اس لیے کیونکہ اس کے اندر شرط ہے تین مردوں کا ہونا امام کے علاوہ, خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ بخلاف ابو یوسف رحمہ اللہ کے, زیندہ یکفی اثنان سوى الامام, اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک دو بھی کافی ہیں امام کے علاوہ. ولم جی ولم یذکر المصنف رحمہ اللہ الجواب الثالث الذي ذكره غيره, اور ذکر نہیں کیا مصنف نے تیسرے جواب کو جس کو ان کے علاوہ نے ذکر کیا ہے. دو جواب تو دے دیے, پہلا جواب اس حدیث کا کیا دیا, یہ حدیث محمول ہے کس پر؟ میراث اور وصیت پر. دوسرا جواب کیا دیا, یہ حدیث محمول ہے کس پر؟ امام کے آگے ہونے کی سنت پر, سنت پر. کہتے ہیں تیسرا جواب مصنف نے ذکر نہیں کیا جو بعض علماء نے دیا, وہ یہ کہ وہ ہوا انہ محمول علی المسافرات بعد قوت الاسلامی, کہ یہ حدیث محمول ہے سفر کرنے پر اسلام کے قوی ہونے کے بعد, اسلام کے قوی ہو جانے کے بعد سفر کرنے پر یہ حدیث محمول ہے. کیوں؟ دیکھیے خود تشریح آ رہی ہے, فإنه علیہ السلام نہا اولا عن مسافرۃ الواحد والاثنین لضعف الاسلام, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا, اولا پہلے منع فرمایا تھا ایک کے سفر کرنے سے اور دو کے سفر کرنے سے, لضعف الاسلام وغلبۃ الکفار, اسلام کے ضعیف ہونے اور کفار کے غالب ہونے کی وجہ سے. فقالت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلاثۃ رکب اي جماعۃ کافیۃ, ایک بھی شیطان ہے, دو بھی شیطان ہیں, اور تین رکب ای جماعت ان کافی، اور تین کافی جماعت ہے بھائی، تین جماعت ہے. وجہ یہ مرنا سفر ہوتا تھا بھائی، جنگلوں میں ہو رہا ہے اور تو جنگلوں میں سفر ہو رہا ہے، سفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، لازم بات ہے بھائی، راستے میں سنسان جگہیں ساری ہیں، جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا، اور ایک شخص ہوگا کوئی اس پر تکلیف آ گئی تو مصیبت میں پڑ جائے گا، کوئی اس کا مددگار وہاں پر نہیں ہوگا. اگر دو ہوں والا نا تو دو میں سے بھی فرض کرو، اگر ایک بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا مصیبت میں پڑ جائے گا بھائی. ہاں تین ہوں تو پھر ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ ایک اگر مثلا بیمار بھی ہو جائے دوسرا کیا ہوگا اس کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جاتا بھی ہے تو ایک تو اس کے پاس ساتھی رہے گا کم از کم بھائی، سمجھے. اور دو ہے مثلا فرض کرو، دو سامان بھی ساتھ ہے، سواری وغیرہ بھی ہے، اب ایک سواری کے پاس رہا، سامان کے پاس رہا اور دوسرا کسی ضرورت کے لیے گیا بھائی، اب اگر اس نے دیر کر دی تو یہ ایک تو مصیبت میں پڑ جائے گا، میں کیا کروں بھائی. ہاں اگر تین ہوئے، ایک نے دیر بھی کر دی تو دوسرا پھر دوسرا اس کے پیچھے پتہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور ایک پھر بھی کس کے پاس رہے گا، سامان کے پاس رہے گا. تو اسے منع کیا گیا تھا شروع میں، اسلام ضعیف تھا، کفار تھے ہر طرف بھائی، تو حضور نے فرمایا ایک شیطان ہے، دو شیطان ہیں اور تین کیا ہیں، رکبن ای جماعت ان کافی، کافی جماعت ہے. ثم لما قوی الاسلام، پھر جب اسلام قوی ہو گیا، رخص للاثنین، تو رخصت دے دی گئی دو کو بھی، وبقی الواحد علی حالہ، اور ایک اپنے حال ہی پر باقی رہا. فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الاثنان فما فوقهما جماعت، کہ دو یا اور یا دو سے زیادہ جماعت ہیں بھائی، دو یا دو سے زیادہ جماعت ہیں. تو جب اسلام قوی ہوا تو دو کو بھی سفر کی اجازت دے دی گئی، اور جب اسلام غالب ہو گیا تو پھر علماء نے کہا کہ اب ایک بھی سفر کر سکتا ہے، لہذا اب ایک کا سفر کرنا بھی جائز ہے. مولانا وباقی تمسکات المخالف بأجوبتها مذکورۃ فی المطولات، اور مخالف کے باقی استدلالات جو ہیں، بأجوبتها، ان کے جوابات کے ساتھ مذکور ہیں، فی المطولات، بڑی کتابوں کے اندر بھائی، سمجھے. ایک استدلال انہوں نے اس حدیث سے کیا تھا، اس کے جوابات یہاں گزر گئے، ان کے باقی جو استدلالات ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کیا دو بھی کیا ہیں، جمع ہیں، اس کے صرف یہی ایک دلیل نہیں دیتے، وہ بھائی کافی دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے باقی استدلالات، باقی ان کے جو دلائل ہیں وہ اور ان کے وہ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ساتھ ان کے جوابات بھی مذکور ہیں. تو ملما فرغ عن بحث العام شرع فی بیان المشترک، پھر جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے عام کی بحث سے تو شروع ہوئے مشترک کے بیان کے اندر. فقال، پس فرماتے ہیں، واما المشترک فما یتناول افرادا، افرادن ہے آپ کی کتابوں میں، افرادن ہونا چاہیے، یہاں ایک الف ہو گئی. فما یتناول افرادن مختلفۃ الحدود علی سبیل البدل، مشترک وہ ہے جو شامل ہو، وہ لفظ جو شامل ہو افرادن، بہت سے افراد کو، بہت سے ایسے افراد کو، مختلفۃ الحدود، جو جن کی حدود مختلف ہو، یعنی حد مختلف ہو، یعنی جن کی حقیقتیں کیا ہوں، مختلف ہوں، علی سبیل البدل، اور یہ لفظ ان کو شامل ہوگا کس طریقے پر، بدل کے طریقے پر، شمول کے طریقے پر نہیں بھائی، شمول کے طریقے پر نہیں. جی آگے تفصیل آ رہی ہے، کہتے ہیں ارادہ بالافراد ما فوق الواحد، ارادہ کیا مصنف نے افراد کے لیے ما فوق الواحد کا، ایک سے اوپر، یعنی دو بھی اس میں داخل ہے، افراد تو ویسے صیغہ جمع کا ہے تو تین پر کم از کم اطلاق ہوگا، لیکن مصنف نے ارادہ کیا کس کا، اس کے ذریعے ایک سے زیادہ کا، یعنی دو بھی اس میں داخل ہے. لیتناول المشترک بین المعنیین فقط، تاکہ شامل ہو جائے اس کو بھی جو مشترک ہے دو معنی کے درمیان صرف. وہو یخرج الخاص، اور یہ لفظ جو افراد کا لفظ ہے یہ خاص کو نکال دیتا ہے، کیونکہ خاص کیا ہے، افراد کو شامل نہیں ہوتا، پڑھ چکے ہیں. وقوله مختلفۃ الحدود، اور مصنف کا قول مختلفۃ الحدود، یخرج العامہ، وہ کس کو نکال دیتا ہے؟ عام کو نکال دیتا ہے، علامہ مرا بنا بر اس کے جو گزر گیا، کیونکہ عام کے جو افراد ہیں وہ مختلفۃ الحدود نہیں ہوتے بلکہ متفقۃ الحدود ہوتے ہیں، تو جب مختلفۃ الحدود کہا تو عام نکل گیا۔ وقوله علی سبیل البدل لبیان الواقع، اور مصنف کا قول علی سبیل البدل یہ واقع کے بیان کے لیے ہے کہ جو مشترک ہوتا ہے اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے کس طریقے پر؟ علی سبیل البدل، علی سبیل البدل شامل ہوتا ہے، ایک مراد ہے ایک وقت میں، دوسرے وقت میں دوسرا مراد ہے، تو یہ بیان واقع کے لیے ہے، اعتراض کے لیے نہیں ہے بھائی۔ او احتراز عن قول شافی، یا یہ احتراز ہے امام شافی رحمہ اللہ کے قول سے، کہ ان کا کیا قول ہے؟ کہ انہ علی سبیل الشمولی، کہ مشترک کیا ہوتا ہے؟ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، علی سبیل شمول، بھائی شمول کے طریقے پر بھائی، سب یعنی ساروں کو اکٹھا، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا بھائی، ان قریب آ جائے گا۔ وقیل انہ احتراز عن لفظ الشیء، اور کہا گیا ہے کہ یہ احتراز ہے لفظ الشیء ان سے بھائی، الشیء بھائی بھائی، انہوں نے بتایا کہ علی سبیل البدل یہ یا تو یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ بیان واقع ہے، یعنی یہ جو مشترک ہوتا ہے اپنے معنی کو شامل ہوتا ہے، علی سبیل البدل یعنی ایک وقت میں ایک مراد ہے باقی مراد نہیں، دوسرے وقت میں دوسرا مراد ہے باقی مراد نہیں بھائی، تو یہ علی سبیل البدل اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، یا کہتے ہیں اس کو قید احترازی بنا لو، اور اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول سے احتراز ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مشترک اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے علی سبیل شمول، یعنی تمام معنی کو بھی کبھی ارادہ بھی صحیح ہے ان کے نزدیک بھائی۔ وقیل، اور بعضوں نے کہا کہ انہ احتراز عن لفظ الشیء، کہ یہ جو علی سبیل البدل یہ احتراز ہے لفظ الشیء سے، فإنه باعتبار كونه بمعنى الموجود مشترك معنوي خارج عن هذا المشترك، بھئی پہلے مشترک لفظ معنوی اور مشترک لفظی سمجھ لیں بھئی، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، مشترک معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے بہت سے افراد ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک معنوی، لفظ کو ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے بہت سے افراد ہوں، جیسے حیوان، حیوان کے بہت سے افراد ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یا جیسے رجل، رجل کے بہت سے افراد ہیں بھائی، یعنی کلی ہو، وہ کیا ہو؟ کلی ہو، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو مشترک معنی بھی کسی کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں، یعنی جس کے افراد بہت سے ہوں بھائی، اور دوسرا مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے ایک مرتبہ وضع کیا گیا، دوسرے معنی کے لیے دوسری مرتبہ اس کی وضع ہوئی، یا اور اسی طرح اگر تین معنی ہے تو تیسرے معنی کے لیے الگ اس کی وضع ہوئی بھائی، بات سمجھ میں آگئی، اس کے افراد زیادہ نہیں ہے لیکن ہر وضع کے اعتبار سے ایک ہی معنی کے لیے وضع ہے بھائی، لیکن وضع ہو گیا تین معنی کے لیے الگ الگ بھائی، تو اس یہ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو مشترک معنی بھی کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق ہے، اور مشترک لفظی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اس کو جو مشترک معنوی تھا اس کو وضع ہی کثیرین کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ مشترک لفظی ایک وقت میں ایک معنی کے لیے وضع، دوسرے وقت میں دوسرے معنی کے لیے وضع، تیسرے وقت میں، تو ایک وقت میں وہ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہو رہا ہے، دوسرے معنی کے لیے الگ وضع ہے، تیسرے معنی کے لیے، اسے مشترک لفظی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور ہماری بحث مشترک لفظی کے اندر چل رہی ہے بھائی، سمجھے؟ مشترک کی بحث پڑھ رہے ہیں، اور کون سا مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک لفظی، جس کو کئی معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو۔ تو بعضوں نے کہا کہ انہ احتراز عن لفظ الشیء، کہ یہ الشیء کے لفظ سے احتراز ہے، علی سبیل البدل یہ کس سے احتراز ہے؟ لفظ الشیء سے، فإنه باعتبار کونہ بمعنى الموجود، اس لیے کہ لفظ الشیء بمعنی موجود کے، مشترک معنوی، یہ کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے، خارج عن هذا المشترک، اس مشترک سے خارج ہے، کیونکہ یہ تو مشترک لفظی کی بات چل رہی ہے، اور اشیاء بمعنی موجود کے، اشیاء بمعنی موجود کے، اس کا اطلاق سارے اس کے افراد ہیں مولانا، جس چیز کا بھی وجود ہے وہ کیا ہے؟ اشیاء ہے. اشیاء کس معنی میں؟ بمعنی الموجود کے. تو جس چیز کا بھی وجود ہے، جو بھی چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اشیاء ہے. تو بہ اعتبار یہ سارے اس کے افراد ہوئے، تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ اس کے افراد. بھائی تو یہ ایسی کلی ہوئی جو کثیرین پر صادق آ رہی ہے مولانا، تو بہ اعتبار یہ کیا ہوا؟ مشترک. بھائی یہ اشیاء کا اطلاق آپ کی کتاب پر بھی صحیح، آپ کی اتفائی پر بھی صحیح، اشیاء کا اطلاق یہ آپ کے قلم پر بھی صحیح، بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ گھڑی پر بھی اس کا اطلاق صحیح، تو ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے بھائی. تو یہ کیا کلی ہے جو کس پر صادق آ رہی ہے؟ کلی ہے، کثیرین پر صادق آ رہی ہے بھائی. تو یہ مشترک معنی بھی ہوا بھائی. تو کیا ہر ایک کے لیے الگ وضع ہے؟ نہیں، یہ ممانے کس کے ہے؟ الموجود کے. اور تو جو بھی چیز موجود ہے وہ سارے اس کے افراد ہو گئے، تو یہ کلی ہوئی. جو بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ مشترک معنی بھی ہوا، اور جب مشترک معنی ہوا بہ اعتبار تو یہ اس مشترک سے خارج ہوا، کیونکہ ہماری بحث تو کس سے چل رہی ہے؟ مشترک لفظی میں چل رہی ہے. وبہ اعتبار کونی افراد ہی مختلفۃ الحقائق داخل فی المشترک لفظی، اور بہ اعتبار کی اس کے جو افراد جو ہیں وہ مختلفۃ الحقائق ہیں بھائی. یہ کتاب پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت الگ، یہ قلم پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت الگ بھائی، سمجھے؟ یہ تپائی پر بھی بولا جاتا ہے اس کی حقیقت. تو ہر چیز پر بولا جاتا ہے اور حقیقتیں ان کی الگ الگ ہیں، اور مشترک کی تعریف میں آپ نے کیا کہا تھا؟ کہ وہ ایسے افراد پر بولا جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، الگ الگ ہوں. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا، اس کے افراد مختلف الحقائق ہوئے، تو بہ اعتبار یہ داخل ہے کس کے اندر؟ مشترک لفظی کے اندر. کس کے اندر داخل ہوا؟ تو اس بائیں لحاظ دیکھا جائے کہ یہ کثیرین پر صادق ہے، معنی کلی ہے، یہ مشترک معنی بھی ہوا، بائیں اعتبار تو یہ خارج ہو جاتا ہے مشترک لفظی سے، لیکن بائیں اعتبار کہ اس کے افراد مختلف الحقائق ہیں، یہ کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ مشترک لفظی میں داخل ہو جاتا ہے. تو علی سبیل البدل کہہ کر اس سے احتراز کیا گیا، کیونکہ یہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے، لیکن کیا علی سبیل البدل یا علی سبیل الشمول؟ اعلیٰ سبیل شمول، معنی کلی ہے کو شامل ہے یہ بھائی، سمجھ میں آیا؟ تمام افراد، ہر موجود اس کے افراد میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی. کل قرء یا قرء، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھائی. کل قرء للحیض والطہر، جیسے قرء ان کا لفظ حیض اور طہر کے لیے، مشترک کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہ قرء ان کا لفظ جیسے کہ حیض اور طہر کے لیے. فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ لَا يَشْتَمِعَانِ، اس لیے کیونکہ یہ مشترک ہے ان دو معنی کے درمیان جو کہ متضاد ہیں، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے بھائی، کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. حیض ہے تو طہر نہیں، طہر ہے تو حیض نہیں بھائی. وَقَدْ أَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالطَّهْرِ، اور تحقیق تاویل کی ہے اس کے امام شافعی رحمہ اللہ نے طہر کے ساتھ، کہ قر ان سے کیا مراد ہے؟ طہر. وابو حنیفہ رحمہ اللہ بالحیض، تاویل کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کی حیض کے ساتھ، کما عرفتا، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں. وحکمہ التوقف فیہ بشرط التامل لیترجح بعض وجوہہ للعمل به، اور حکم کیا ہے مشترک کا؟ وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وحکمہ التوقف فیہ، کہ اس مشترک میں کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا، بشرط التامل، تامل کی شرط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تامل کی شرط کے ساتھ بھائی. تامل کیوں کیا جائے گا، غور و فکر کیوں کیا جائے گا؟ کہتے ہیں یہ ترجح بعض وجوہی ہی، تاکہ ترجیح پا جائے اس کے بعض معنی، اس کا کوئی ایک معنی کیا ہو جائے؟ ترجیح پائے. بھائی مشترک تو تین چار معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے، تو اس میں غور کیا جائے گا کہ مثلا ایک جگہ اس کا اطلاق ہوا، تو اس میں غور کیا جائے گا کہ اس کا کون سا معنی مراد ہے بھائی، تاکہ اس کا ایک معنی ترجیح پا جائے، پتہ لگ جائے اس معنی کے لیے وضع ہے بھائی، کوئی قرائن وغیرہ سے پتہ لگ جائے گا بھائی. تو یہ تامل کی شرط، بشرط تامل، تاکہ ترجیح پا جائے اس کے بعض وجوہی ہی، بعض معانی ہی، اس کے معنی میں سے بعض. کیوں؟ للعمل بھی، تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو غور و فکر کیا جائے گا تاکہ کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے، تاکہ اس پر کیا کر لیا جائے، عمل کر لیا جائے. یعنی توقفا عن اعتقاد معنی معین من وہی توقف کیا جائے گا. کیا معنی توقف کا؟ معنی کہتے ہیں یعنی توقف کیا جائے گا عن اعتقاد معنی معین من المعانی، معانی معانی میں سے کسی معین معنی کے اعتقاد سے توقف کیا جائے گا. کہ مشترک سے یہی معنی مراد ہے، اس سے توقف کیا جائے گا. بھائی ہو سکتا ہے دوسرا معنی مراد ہو، ہو سکتا ہے بھائی جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا وہ ایک معنی مراد ہوتا، یا بعض جگہ ایک معنی بعض جگہ دوسرا معنی، بعض جگہ ایک معنی بعض جگہ. تو کوئی معین معنی کا اعتقاد، تو معلوم ہو کسی معین معنی کا اعتقاد کے اعتقاد سے کیا کیا جائے گا، توقف کیا جائے گا. تو یعنی یہ اعتقاد نہیں رکھا جائے گا کہ یہی معنی ہر جگہ مراد ہو گئی. یعنی توقف عن اعتقاد معنی معین من المعانی، یعنی توقف کیا جائے گا عن اعتقاد معنی معانی میں سے کسی معین معنی کے اعتقاد سے توقف کیا جائے گا. والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه لأجل العمل لا للعلم القطعي، اور غور و فکر کیا جائے گا لأجل ترجح بعض الوجوه، تاکہ ترجیح پا جائیں بعض معانی، لأجل العمل کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے، لا للعلم القطعي، علم قطعی کے لیے نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ قطعی علم کے لیے تو غور و فکر جو کیا جائے گا تاکہ کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے، وہ کس لیے ہوگا غور و فکر؟ تاکہ اس پر عمل کر لیا جائے، نہ کہ یہ کہ اس سے کیا ہوگا قطعی علم. قطعی علم نہیں ہو سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ بھائی امام جیسے قارون کا لفظ آیا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے طہر مراد ہے، ہم کہتے ہیں اسے حیض مراد ہے. ان کے اپنے دلائل، ہمارے اپنے دلائل. بھائی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. کما تأملنا فی القرء بعدۃ اوجہ، جیسے کہ ہم نے غور کیا قر ان کے اندر کئی وجوہ سے. احدہا بصیغۃ ثلاثۃ، ایک وجہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ تعامل کیا؟ ثلاثہ کے صیغہ کے ساتھ. بھائی قر ان سے پہلے کیا آیا قرآن کے اندر؟ ثلاثۃ قروء. تو اس ثلاثہ پر ہم کہتے ہیں یہ ثلاثہ بتلاتا ہے کہ قر ان سے حیض مراد ہے، اس لیے کہ تین پر تبھی عمل ہو سکتا ہے کہ اسے کیا قر ان سے کیا مراد لیا جائے، حیض مراد لیا جائے. بھائی اور اگر اسے طہر مراد لیں تو تین پر عمل نہیں رہے گا، کیونکہ ایک وہ طہر جس میں طلاق لی ہے اور اگلے دو طہر، تو یہ تین پورے نہ ہوئے. والثانی، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بکونی اقل الجمع ثلاثۃ علی ما مر، جمع کے اقل جمع تین ہونے کے ساتھ، بھائی بنا بر اس کے جو گزر گئی. کیونکہ اقل جمع کے اقل افراد کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ تین. اور قرآن میں لفظ قر ان مفرد آیا ہے جمع آیا ہے؟ جمع قروء آیا، اور قروء تو جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر ہوتا ہے. لہذا تین پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد لیں، حیض مراد لیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. والثالث، بھائی وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم نے غور کیا ہے قروء کے اندر. تیسری وجہ، بأنه بمعنى الجمع والانتقال والمجتمع هو الدم. بھائی پہلے یہ دلیل سمجھ لیں. بھائی یاد رکھیے قر ان کا لفظ قرا قاف را حمزہ، یہ مادہ بھائی، یہ جمع کے معنی میں بھی آتا ہے اور انتقال کے معنی میں بھی آتا ہے. کس معنی میں؟ جمع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور منتقل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں قرأت الشیئا، کیا معنی؟ اے جمعت الشیئا، میں نے اس چیز کو کیا کیا، جمع کیا، اکٹھا کیا. اچھا، اور اسی طرح یہ منتقل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں قرأ النجم، ستارہ منتقل ہو گیا. ستارہ کیا ہوا؟ جب وہ منتقل ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے بھائی. تو قر ان کے کس معنی پر، اس کے کیا معنی آتے ہیں عربی میں؟ جمع کرنے کے بھی اور منتقل ہونے کے بھی، اور یہ دونوں معنی حیض کے اندر تو پائے جاتے ہیں، طہر کے اندر نہیں پائے جاتے. معلوم ہوا قر ان کی مناسبت حیض کے ساتھ تو ہے، طہر کے ساتھ نہیں. کر ان کے کتنے کون سے دو معنی آتے ہیں؟ جمع کرنا اور منتقل ہونا. اور یہ دو معنی کس کے اندر پائے جاتے ہیں؟ حیض کے اندر تو ہیں لیکن طہر کے اندر نہیں. تو لہٰذا اس کی مناسبت حیض کے ساتھ تو ہے طہر کے ساتھ نہیں, لہٰذا اسے حیض والا معنی مراد ہونا چاہیے, طہر والا معنی مراد نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے یہی بات بیان کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ. وسائل تیسری وجہ یہ بھی انہ بیمان الجمع والانتقال کی قرون کس معنی میں ہے؟ جمع اور انتقال کے معنی میں ہے. والمجتمع هو الدم في ايام الطهر اور جمع ہونے والا وہ خون ہے ایام الطهر کے اندر. وقد المنتقل هو الدم اور اسی طرح منتقل ہونے والا وہ خون ہے في ايام حيض کے اندر. ایام حیض کے اندر بھائی بھائی وہ خون ایام طهر میں جمع ہوتا ہے اور رحم عورت کے رحم میں, اور ایام حیض میں وہ منتقل ہوتا ہے خارج کی طرف بھائی. تو یہ دیکھو جمع کا معنی بھی آیا اس دم میں اور منتقل ہونے کا معنی بھی آیا اس دم خون کے اندر بھائی. وہ تحقیق ہو تحقیق اس کی یہ ہے, اب پوری تفصیل کرنے لگے ہیں بھائی کہ تحقیق اس کی یہ ہے کہ ان الحیض ان کا نہ ہوا دم ہو کہ حیض یا تو اس خون کا نام ہے یا ان ایام کا نام ہے. حیض کس کا نام ہے؟ خون کا نام ہے یا ایام کا نام ہے؟ تو اگر خون کا نام ہو پھر بھی قر ان کے ساتھ اس کی مناسبت, اگر ان ایام کا نام ہو پھر بھی قر ان کے ساتھ اس کی. مثلا پہلی صورت حیض خون کا نام ہے تو پھر اس صورت میں جمع ہونے والا خون بھائی قرا کا معنی تو جمع کرنا اور ہم کر رہے ہیں جمع ہونا, بہرحال مناسبت تو ہے جمع کرنا اور جمع ہونے کے ساتھ اس کی کیا ہے؟ دونوں میں جمع ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا اگر حیض خون کا نام ہو تو جمع ہونے والا خون ہے اور منتقل ہونے والا خون ہے. تو یہ خون مجتمع بھی ہے منتقل بھی ہے اگرچہ جامع نہیں, جمع کرنے والا نہیں, لیکن بہرحال مجتمع جمع تو ہے, جمع ہونے والا تو ہے منتقل ہونے والا تو ہے. تو بہرحال وہ جمع کا معنی کسی نہ کسی اعتبار سے آ گیا بھائی مجتمع کے اندر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا معلوم ہو قرون کی کس کے ساتھ مناسبت ہے؟ حیض کے ساتھ. اور اگر حیض بمانے ہو ان ایام کے, وہ ایام ان ایام کا نام ہو حیض, تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں دو رائے ہیں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایام طہر میں وہ خون جمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ الگ ایک پہلے تمہید کے طور پر ایک بات بیان کر رہا ہوں بھائی. بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو خون ایام حیض میں نکلتا ہے یہ ایام طہر میں جمع ہوتا ہے. ایام طہر کے اندر یہ عورت کے رحم میں آہستہ آہستہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جب ایام حیض آتے ہیں تو یہ باہر کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو جمع کس وقت ہوتا ہے؟ ایام طہر میں. اور خارج کس وقت ہوتا ہے؟ ایام حیض میں. آگے شارح بتلائیں گے کہ یہ سرسری رائے ہے, اصل یہ ہے کہ یہ جمع بھی حیض کے ایام میں ہوتا ہے اور منتقل بھی حیض ہی کے ایام میں ہوتا ہے. یہ ویسے مقدمے کے طور پر ایک بات بتلائی, دو رائے ہو گئی مولانا. تو آپ دیکھو کہتے ہیں پہلی بات تو گزر گئی, اگر حیض سے مراد خون لیں تو پھر بھی قر ان کے ساتھ مناسبت, کیونکہ خون ہی جمع بھی ہونے والا ہے اور منتقل بھی ہونے والا ہے اگرچہ جامع نہیں. مجتمع تو ہے اگرچہ جامع نہیں, تو بہرحال پھر بھی مجتمع میں بھی جمع والا معنی تو آ گیا, مناسبت تو آ گئی. اور اگر اس سے کیا مراد لیں, ایام حیض مراد لیں, تو ایام حیض کے اندر ہی خون کیا ہوتا ہے؟ مجتمع ہوتا ہے اور انہی میں کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے. تو پھر بھی مناسبت آ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو طہر کے ساتھ خلاصہ یہ کہ طہر کے ساتھ مناسبت نہ آئی. ایک قول کے مطابق ایام طہر میں مجتمع ہوتا ہے, لیکن کا وہ سرسری قول ہے سرسری رائے ہے. حقیقت یہ ہے کہ کس میں جمع ہوتا ہے؟ ایام حیض میں جمع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ تحقیق ہو تحقیق اس کی یہ ہے کہ ان الحیض ان کان ہوا الدم کہ حیض اگر وہ خون ہو فہو المجتمع والمنتقل تو وہی جمع ہونے والا ہے اور وہی خون منتقل ہونے والا ہے. وان لم یکن جامعا اگرچہ جمع کرنے والا نہیں. بخلاف الطہری بخلاف طہر کے, فإنہ لیس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل, نہ تو وہ جامع ہے نہ مجتمع ہے اور نہ منتقل ہے. وإن کان ایام الدم, اور اگر حیض وہ ایام دم کا نام ہے, فہی محل الاجتماع والانتقال, تو یہی محل اجتماع اور محل انتقال ہے. بخلاف ایام الطہری بخلاف کس کے؟ ایام طہر کے. فإنہا لیست بمحل الانتقال, اس لیے کہ یہ محل انتقال نہیں ہے. وإن کانت محل للاجتماع فی باد الرائی, اگرچہ یہ محل اجتماع ہے باد الرائی کے اندر, ظاہری سرسری رائے میں یہ اگرچہ محل اجتماع ہے. وقد اوضحت ذلك فی تفسیر الاحمدی, اور تحقیق میں نے اس کی وضاحت کی ہے تفسیر احمدی کے اندر. وہاہنا لا یسعہ المقام, اور یہاں پر مقام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بھائی تفسیر کہتے ہیں کافی بیان ہو گئی. ولا عموم له اہل المشترک عندنا, اور عموم نہیں ہے, لہو ضمیر کا مرجع بتلایا, اہل المشترک کس کے لیے؟ مشترک کے لیے. عندنا یعنی عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. عموم مشترک یہ کہ ایک لفظ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور اس کے سارے معانی مراد لے لیے جائیں, بھائی یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے. بھائی فلا یجوز ارادت معنیہ, پس جائز نہیں ہے اس کے دونوں معنی کا ارادہ, یعنی اگر اس کے صرف دو معنی ہے تو دونوں معنی کا ارادہ صحیح نہیں ہے ایک ہی وقت میں, معان اکٹھا ہی. وقال شافعی رحمہ اللہ یجوز, اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جائز ہیں, دونوں معنی کا ارادہ بھی جائز ہے. وہ فرماتے ہیں یجوز ان یراد بہ المعنیان معان کے ارادہ, ان یراد بہ المعنیان معان کے ارادہ کیا جائے اس کے لیے اس کے دونوں معنی کا اکٹھا ہی, کما فی قولہ تعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آ رہی ہے بھائی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی کیا کرتے ہیں؟ صلات بھیجتے ہیں. کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یصلون آیا, کہتے ہیں دیکھو صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی رحمت کے آتے ہیں, صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ استغفار کے آتے ہیں. اور یہاں ایک ہی لفظ لایا گیا دونوں کے لیے, معلوم ہوا دونوں معنی مراد ہیں, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رحمت کے معنی مراد ہیں اور فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے استغفار کے. تو دیکھ کے کہتے ہیں یہ عموم مشترک آ گیا, ایک ہی وقت میں اسے دونوں معنی مراد ہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فالصلاة من اللہ رحمۃ ومن الملائکۃ استغفار, پس صلاۃ جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے. وقد اريد بلفظ واحد وهو قوله يصلون, اور تحقیق اس کا ارادہ کیا گیا ہے ایک ہی لفظ کے لیے رحمت اور استغفار کا, اور وہ کون سا قول؟ اللہ کا یہ قول ہے يصلون. ونحن نقول, اور ہم کہتے ہیں جواب میں بھائی, ثقت الآیۃ لِإِجَابِ اِقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ, یہ آیت چلائی گئی ہے مومنین پر اللہ اور فرشتوں کی اقتداء کو واجب کرنے کے لیے. اس آیت کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مومنوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء کرنا, ان کی پیروی کرنا واجب ہے بھائی, یہ آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے. لہذا ضروری ہے کہ یہاں کوئی ایسا معنی مراد لیا جائے جو سب کو شامل ہو, جو کیا ہو, ورنہ پیروی نہیں ہو سکتی بھائی. کیونکہ اللہ کی طرف نسبت کریں تو معنی کیا؟ رحمت. فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو معنی کیا؟ استغفار. اور مومنین کی طرف نسبت کریں تو اس کا معنی ہے دعا کے بھائی. کیا ہے؟ دعا. تو اب مومنین اگر اسے تو اس صورت میں یہ اسی طرح ہوا, مولانا ایک شخص کہتا ہے کہ تم میری پیروی کرو, میں روزے رکھتا ہوں, تم قرآن پڑھو. وہ روزے رکھتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے, تو اس کی پیروی ہوئی. پیروی تو کس صورت میں تھی؟ کہ وہ روزے رکھتا ہے تو یہ بھی کیا کرے؟ روزے رکھے. تو فرق نہیں ہونا چاہیے. لہذا تو یہاں ہم کہتے ہیں یہاں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لہذا ضروری ہے کہ فعل بھی ایک ہونا چاہیے. جو فعل وہاں ہو وہی فعل مومنین کے اندر بھی ہونا چاہیے. لہذا یہاں کوئی ایسا معنی مراد لے لو، یعنی عموم مجاز کی طرف چلے جاؤ، ایسا معنی مراد لے لو کہ تاکہ فعل ایک ہی بن جائے سب کے لیے بھائی. تو چنانچہ ہم کہتے ہیں یہاں یصلون کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ اور حیثیت کو اہمیت اور توجہ دو بھائی. اے مومنین کیا یعنی ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مرتبے کو اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، پس اے مومنین تم بھی کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور حیثیت کو توجہ دو اور اہمیت دو. اب ایک ہی بات ہو گئی ساتھ جگہ، وہ اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، مومنین کو بھی کیا کرنا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. اب مولانا پیروی ہوگی کیونکہ وہی فعل ان کے سے بھی ثابت ہے، کیا توجہ دینا اور اہمیت دینا، اور وہی فعل کس کی طرف سے ہوگا، مومنین کی طرف سے بھی توجہ دینا اور اہمیت دینا. اب کہیں گے پیروی ہو گئی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، سب کو بات سمجھ میں آ گئی. وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں صِيغَةُ الْآيَةِ لِإِيجَابِ اقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، کہ آیت کو چلایا گیا ہے واجب کرنے کے لیے مومنین پر اقتداء کو، بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَخْذِ مَا نَنْهَى مِنْ شَامِلٍ لِلْكُلِّ، اور یہ فعل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر ساتھ لینے ایسے معنی کو جو عام ہو شامل ہو سب کو، یعنی ایسا معنی عام لیا جائے گا جو سب کو شامل ہو گئی، سب کو کیا ہو، ایسا معنی عام یعنی ذات باری تعالیٰ کو بھی شامل ہو جائے، فرشتوں کو بھی شامل ہو جائے اور مومنین کو بھی شامل ہو جائے. تو وہ کیا معنی عام ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ، اعتنا کا معنی اہمیت دینا توجہ دینا، بشان شان کہتے ہیں حال کو مولانا، حیثیت اور مرتبے کو. وہ اعتنا بشانی ہی، وہ حضور علیہ السلام کے مرتبے کو اہمیت دینا ہے. فیکون المانا، تو مانا یہ ہوگا ان اللہ و ملائکتہ یا تنون بشانی ہی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ اہمیت دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی حیثیت اور مرتبے کو. یا ایھا الذین آمنوا تنو ایضا بشانی ہی، تو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اہمیت دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت اور مرتبے کو. وَذَلِكَ لِاعْتِنَاءٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ، اور یہ اہمیت دینا اللہ کی طرف سے کس طریقے پر ہے، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ، اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ، اور مومنین کی طرف سے دعا ہے. جواب سمجھ میں آ گیا سب کو. وَالتَّحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ، اور محل نزاع کی تحریر یہ ہے بھائی، محل نزاع بتلانا چاہتے ہیں، ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان محل نزاع کیا ہے، جھگڑا کس محل میں ہے، کس موقع میں ہے. یاد رکھیے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں، چار. پہلی صورت، لفظ مشترک کا اطلاق ایک مرتبہ ہوا اور اس کا ایک معنی مراد لیا، پھر لفظ مشترک کا اطلاق دوسری مرتبہ ہوا اور دوسرا معنی مراد لیا، پہلی مرتبہ وہ پہلا معنی جو تھا وہ مراد تھا اور حکم کا مدار بھی اسی معنی پر تھا، حکم کا مدار بھی بھئی لفظ مشترک آیا تھا اس پر کوئی حکم لگایا گیا تھا تو اس حکم کا مدار بھی اسی معنی پر تھا، دوسری مرتبہ میں دوسرا معنی مراد ہے اور وہی دوسرا معنی حکم کا مدار ہے. بھئی صورت سمجھ میں آ گئی کہ مشترک کا ایک مرتبہ اطلاق کیا جائے تو اس کا ایک معنی مراد ہے اور وہی معنی حکم کا مدار ہے، دوسری مرتبہ اطلاق ہوا تو دوسرا معنی مراد ہے اور وہی دوسرا معنی کیا ہے، حکم کا مدار ہے. کہتے ہیں یہ بالاتفاق صحیح ہے، ان کے نزدیک بھی ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک بھی ٹھیک ہے، دونوں اور حقیقی، دونوں معنی حقیقی ہوں گے بھائی. ایک مرتبہ ایک معنی کا ارادہ کیا، وہی معنی مراد بھی ہے اور وہی حکم کا مدار بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ معنی مراد ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ حکم کا مدار ہیں، تو اس میں اختلاف ہی نہیں، ان کے نزدیک بھی ایسا صحیح، ہمارے نزدیک بھی صحیح. دوسری صورت کہ مشترک کا اطلاق کیا گیا، لفظ مشترک کا اطلاق کیا گیا اور اس سے کوئی ایک معنی مراد ہے، لا علی التعیین، بغیر تعیین کے، پہلی صورت میں تو تھی ایک وقت میں ایک معنی مراد ہے متعین، یہی معنی مراد ہے، دوسری مرتبہ دوسرا معنی مراد ہے متعین ہے، دوسری صورت کیا گئی کہ مشترک کا اطلاق ہوا اور اس سے ایک معنی مراد ہے یہ والا یا وہ والا، لیکن تعین نہیں ہے کون سا ہے، جیسے کہ قرعون کے اندر آیا بھائی دو میں سے ایک، ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی مراد ہے حیض اور طہر دونوں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں ایک ہی مراد ہے دونوں نہیں، تو دو میں سے ایک معنی مراد ہے لیکن لا علی التعین تعین نہیں ہے، اور جو ایک مراد پھر مجتہد اس میں اجتہاد کرے گا اور تاویل کر کے ایک معنی کو راجح قرار دے گا، اور پھر وہی ایک معنی جو ہے وہ حکم کا مدار ہوگا بھائی، وہ معنی مراد ہوگا اور وہ حکم کا مدار ہوگا، اس میں بھی اختلاف نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بھائی کہ ایک معنی ایک ہی مراد ہے اگرچہ اس میں تعین نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور چاروں معنی مراد ہوں، مثلا دو معنی، دونوں معنی مراد ہوں من حیث المجموع مرکب ہو کر، کیا مشترک کا اطلاق کیا جائے اور اس کے دو تین چار جتنے بھی معنی ہیں ان سارے معانی کا مجموعہ مرکب وہ مراد ہے، مجموعہ مرکب مراد ہے، یہ جائز نہیں ہے مولانا، یعنی حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے بھائی، ہاں مجازن جائز ہے بھائی، مجازن کیا ہے جائز ہے کہ کوئی مناسبت موجود ہو بھائی، تو اس کے باعتبار حقیقت کے اس کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، اور باعتبار مجاز کے اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سب تسلیم کرتے ہیں. دیکھو بھائی دو معنی تھے نا، دو معنی تھے، توجہ سے سنو بھائی توجہ سے، دو معنی تھے نا، دو دونوں معنی کا مرکب مراد ہے، دونوں معنی کا، اور حکم کا مدار ان میں سے کوئی ایک معنی بھی نہیں ہے بلکہ دونوں کا مرکب ہے، پہلی صورت میں بھی حکم کا مدار ایک معنی پر تھا، دوسری صورت میں بھی حکم کا مدار لا علی التعین ایک معنی پر تھا، اور یہاں پر کیا ہے کسی ایک پر مدار نہیں بلکہ کس پر مدار ہے، مجموعہ مرکب پر، مجموعہ من حیث المجموعہ پر، کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکب مجموعہ مراد ہو اور وہی حکم کا مدار ہو، الگ الگ معنی حکم کا مدار نہ ہو، یہ بھی درست نہیں، تو باعتبار حقیقت کے مرکب مجموعے کا مراد لینا صحیح نہیں، ہاں مجازن صحیح ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی مجازن صحیح ہے، جیسے ابھی بتایا عموم مجاز کے طریقے پر بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، اچھا تیسرا چوتھی صورت مولانا، چوتھی صورت یہ کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی اطلاق میں اس کے سارے معنی مراد ہوں، پہلے تو تھا مرکب سارے مجموعہ من حیث المجموعہ مراد، وہ الگ صورت تھی، یہ ہے تو مجموعہ ہی حکم کا مدار بننا تھا، لیکن یہ تو درست نہیں ہے، مجموعہ حکم کا مدار نہیں بن سکتا، اور یہ چوتھی صورت ہے کہ ہر معنی مراد ہے اور ہر معنی الگ حکم کا مدار ہے، ہر معنی ان کا مجموعہ نہیں، مراد سارے معنی ہیں، یہ معنی بھی اول بھی مراد، ثانی بھی مراد، ثالث بھی مراد، لیکن حکم کا مدار الگ الگ ہے، یہ معنی بھی حکم کا مدار، یہ والا معنی بھی حکم کا مدار، تیسرا معنی بھی حکم کا مدار، فرق سمجھ میں آیا، تو چار صورتیں بن گئیں، پہلی صورت کیا کہ ایک دفعہ اطلاق ہو ایک ہی معنی مراد اور وہی حکم کا مدار، دوسری مرتبہ اطلاق ہو دوسرا معنی مراد اور وہی حکم کا مدار ہے، یہ بالاتفاق صحیح، دوسری صورت کیا تھی کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور دو معنی میں سے کوئی ایک مراد ہے لا علی التعین، اور جو تو اس صورت میں مجتہد تعویل کر کے ایک معنی کو راجح قرار دیتا ہے اور وہی معنی مدار حکم ہوتا ہے، یہ بھی درست ہے مولانا، تیسری صورت کیا تھی کہ مجموعہ مرکب مراد ہو تمام معانی کا. میں نے بتلایا یہ باعتبار حقیقت کے صحیح نہیں, ہاں باعتبار مجاز کے صحیح ہے. اور چوتھی صورت کیا ہے کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور ایک ہی وقت میں اس کے سارے معنی مراد ہیں اور ہر معنی کیا ہے حکم کا مدار ہے. یہ ہے محل اختلاف ہمارا اور شوافے کے درمیان. ہمارے نزدیک مشترک کا اطلاق کیا جائے تو اس کا ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے اور وہی حکم کا مدار ہوگا, ایک سے زیادہ معنی مراد ہی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اطلاق کیا جائے اور سارے معنی اس کے مراد ہوں, دو معنی یا تین معنی, اور ہر معنی کیا حکم کا مدار ہوگا. صورت اختلاف سمجھ میں آ گیا. تو چار میں سے ایک صورت میں اختلاف تھا, اسی کو اب مصنف ذکر کرنے لگے ہیں. چار جس میں محل, وہ جو محل نزاع ہے, کہتے وہ تحریر و محل نزاعی, اور محل نزاع کی تحریر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ هل يجوز ان يراد بلفظ واحد في زمان واحد کل من المعنیین, کیا یہ جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے ایک ہی لفظ کے ذریعے ایک ہی زمانے کے اندر دو معنی میں سے ہر ایک کو, دو معنی میں سے ہر ایک کا ارادہ کیا جائے ایک ہی زمانے کے اندر, کیا یہ جائز ہے؟ الا ان یکون مرادا و مناتا للحکم, بعی طور کہ وہ معنی دونوں معنی کیا ہوں, کہ وہ مراد بھی ہوں اور حکم کا مدار, ان میں سے دو میں سے ہر ایک معنی مراد بھی ہو اور حکم کا مدار بھی ہو, مدار ہوگا ام لا یا مدار. دوبارہ ترجمہ سنو بھائی, کیا یہ جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے ایک ہی لفظ کے ذریعے ایک ہی زمانے کے اندر دو معنی میں سے ہر ایک کا, اس طور پر کہ وہ معنی وہ ان معنی دو معنی میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور حکم کا مدار بھی ہو, ام لا یا یہ جائز نہیں؟ فعندنا لا یجوز ذلک, ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں. لئن الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا يراد به غيره, اس لیے کہ واضح نے خاص کیا اس لفظ کو اس معنی کے لیے, اس طور پر کہ ارادہ نہیں کیا جائے گا اس کے لیے اس کے علاوہ کا. بھائی واضح نے دیکھو یہ دو معنی ہے مولانا, یہ دو ادھر دیکھیے بھائی, ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے, نظر آ رہے ہیں بھائی, ایک یہ معنی ہے ایک یہ معنی. بھائی واضح نے اس لفظ مشترک کو پہلے اس معنی کے لیے وضع کیا, اس طور وضع کا کیا مطلب کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا یہ معنی مراد ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں. پھر دوسرے واضح نے اس لفظ کو اس دوسرے معنی کے لیے وضع کیا, کیا معنی وضع کرنے کا کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا اس سے یہ والا معنی مراد ہوگا, دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا. تو واضح نے اس لفظ کو, ہر واضح نے اس لفظ کو خاص کیا ہے اس کے معنی کے لیے, کیا کیا ہے اس کے معنی کے لیے. تو لہذا جب اس لفظ کا اطلاق ہوگا تو ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا, کیا ہوگا؟ ایک ہی معنی. دیکھیے بھائی لئن الواضع خصص اللفظ للمعنی, اسی کے واضح نے خاص کیا ہے لفظ کو اس کے معنی کے لیے, بحیث اس طور پر کہ لا یراد بہ غیرہ, کہ مراد نہیں ہوتا اس کے لیے اس کے اس معنی کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوتا. فاعتبار وضعہ لہذا المعنی یوجب ارادتہ خاصۃ. اب دیکھیے مولانا, اب اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے لفظ مشترک کا, ایک واضح نے ایک معنی کے لیے وضع کیا دوسرے واضح نے دوسرے معنی کے لیے وضع کیا ہے, تو اس وضع کا اعتبار کریں تو یہ والا پہلا معنی مراد ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں. اگر دوسری وضع کی طرف نظر کریں تو دوسرا معنی مراد ہوگا, پہلا معنی مراد نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی؟ پہلی وضع کی طرف نظر کریں, پہلا معنی مراد ہے دوسرا معنی مراد نہیں, تو پہلا ہوا مراد دوسرا ہوا غیر مراد, کیا ہوا؟ دوسری وضع کی طرف نظر کریں تو دوسرا معنی کیا ہوا؟ مراد, اور پہلا معنی ہوا غیر مراد. تو اگر آپ دونوں معنی مراد لینے چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو ہر معنی مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا, ہر معنی مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا. لہٰذا یہ باعتبار وضع کے ایسا نہیں کر کہ دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے مولانا, کہ یہ دونوں میں حقیقت ہو, مطلب مشترک کا اطلاق کرتے ہیں دونوں معنی مراد لیتے ہیں تو ان میں سے تو ہر معنی مراد بھی ہے, اور ایک وضع کی طرف نسبت دیکھیں تو ایک معنی مراد ہے دوسرا غیر مراد ہے, دوسری وضع کی طرف دیکھیں تو دوسرا معنی مراد ہے پہلا معنی, تو دونوں ہر ایک دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہوا اور غیر مراد بھی ہوا, اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا مولانا ایک صورت کے اندر. کہ اس کو ایک معنی کے اندر حقیقت قرار دیا جائے اور دوسرے کے اندر کیا قرار دیا جائے؟ مجاز بھائی، حقیقت اور ہاں دونوں کے اندر تو حقیقت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ایک معنی کے لیے وضع ہے تو دوسرا قطعی طور پر مراد نہیں ہے، اور جب دوسرے کے لیے وضع ہے تو پہلا معنی قطعی طور پر مراد نہیں ہے. ہاں مجاز کے طریقے پر، پہلے پھر ایک میں کیا بنا لو؟ حقیقت، اور دوسرے میں کیا بنا لو؟ مجاز. تو اس صورت میں کہتے ہیں پھر حقیقت، جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، اور جمع بین الحقیقت والمجاز بھی باطل ہے، جائز نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باعتبار حقیقت کے تو دونوں پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. ہاں باعتبار ایک میں حقیقت دوسرے میں مجاز، بھائی اعتبار ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی باطل ہے، کیونکہ صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. تو کہتے ہیں فاعتبار وضعه لهذا المعنى يوجب ارادته خاصة، بہ اعتبار کہ وضع ہے اس لفظ کی اس معنی کے لیے، یہ ثابت کرتا ہے اسی معنی کے ارادے کو خاص طور پر. جب پہلے ایک لفظ کو پہلے معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس لفظ کی جو وضع ہے اس معنی کے لیے، یعنی پہلے معنی کے لیے، یہ کیا ثابت کرتی ہے؟ کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے تو یہ اسی معنی کا کیا ہوگا؟ ارادہ ہوگا خاص طور پر، اسی معنی کا ارادہ ہوگا. وَبِعْتِبَارِ وَضْعِهِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى وَيُوجِبُ اِرَادَتَهُ خَاصَتًا، اور بہی اعتبار کہ یہ لفظ کیا ہے؟ وضع ہے اس دوسرے معنی کے لیے، یہ دوسرے معنی کے لیے وضع ہونا، اس کا وضع ہونے کا اعتبار، یوجب ارادتہ خاصتا، یہ ثابت کرتا ہے کہ دوسرا معنی ہی اسی کا ارادہ کیا جائے گا، یہی مراد ہوگا. سمجھے؟ پہلی وضع کیا تقاضا، پہلی وضع کے اعتبار سے پہلا ہی معنی خاص طور پر مراد ہوگا، دوسری وضع کے اعتبار سے دوسرا معنی ہی خاص طور پر مراد ہوگا. تو کہتے ہیں فاعتبار وضعه لهذا المعنى یوجب ارادتہ خاصتا، بس اس لفظ کی وضع کا اعتبار اس معنی کے لیے، یوجب ارادتہ خاصتا، وہ ثابت کرتا ہے اسی معنی کے ارادے کو خاص طور پر. وباعتبار وضعه لذلک المعنی، اور بہی اعتبار کہ یہ لفظ وضع ہے اس دوسرے معنی کے لیے، یہ جو ہے یوجب، یہ ثابت کرتا ہے ارادتہ خاصتا، اس دوسرے معنی کا ارادہ خاص طور پر. فیلزم ان یکون کل منہما مرادا وغیر مراد، تو لازم آئے گا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور غیر مراد بھی ہو. فلا یکون ذالک، اور یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک مراد بھی ہو اور غیر مراد بھی ہو. الا بان یرادا احد المعنیین علی انہ نفس الموضوع لہ، علی انہ نفس الموضوع لہ، مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے کہ دو معنی میں سے ایک جو ہے وہ نفس موضوع لہ ہے، والآخر علی انہ یناسبہ، اور دوسرا مراد ہے بہی اعتبار کہ وہ اس کے مناسب ہے، موضوع لہ کے نہیں، دونوں میں موضوع لہ کے اعتبار سے اس کا اطلاق صحیح نہیں. تو ایک میں بہی اعتبار کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور دوسرے معنی کا بہی اعتبار تو ارادہ کر سکتے ہو کہ یہ اس معنی کے مناسب ہے، کیا ہے؟ مناسب ہے. بہ اعتبار موضوع لہو کے نہیں کر سکتے، کیونکہ وضع کے اگر اعتبار کرتے ہو تو وضع میں ایک نے کہا تھا یہ ہی معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد ہی، دوسرے نے کہا تھا یہ والا معنی مراد ہے، پہلا معنی ہرگز مراد نہیں. تو لہذا اس صورت میں یوں کہیں گے دونوں کو جمع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ایک میں کہا جائے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، اور دوسرے میں کیا کہا جائے کہ یہ معنی اس کے مناسب ہے، یعنی اس کا مجازن مراد ہے. فیکون جمعا بین الحقیقت والمجاز وهو باطل، تو اس صورت میں جمع ہوگا حقیقت اور مجاز کے درمیان، اور وہ جمع بین الحقیقت والمجاز تو کیا ہے؟ وہ باطل ہے. وعنده يجوز ذلك، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، بشرط ان لا يكون بینهما مضادۃ، بہ شرط کہ ان دونوں معنی کے درمیان تضاد نہ ہو. بھائی دونوں معنی کے درمیان تضاد، ہاں اگر وہ کہتے ہیں دونوں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن شرط ان دو معنی میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اگر تضاد ہے پھر تو وہ بھی کہتے ہیں ایک ہی معنی مراد ہوگا، جیسے قر ان کے دو معنی تھے حیض اور طہر، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، والا نہ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو وہاں وہ بھی فرماتے ہیں ایک ہی معنی مراد ہے، دونوں معنی مراد نہیں. تو امام وعندہ یجوز ذالک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے بشرط اللہ یکون بینہما مضادۃ، بہی شرط ان دونوں کے معنی کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے. فاذا کان بینہما مضادۃ، جب ان دونوں معنی کے درمیان تضاد ہو، کل حیض و طہری جیسے حیض اور طہر ہیں، لا یجوز بالاجماع، تو پھر تو وہ دونوں معنی جائز نہیں ہیں بالاجماع. وکذا لا تجوز ارادۃ المجموع منہ حیث هو المجموع بالاتفاق، اور اسی طرح جائز نہیں ہے ارادہ کرنا مجموعے کا من اس حیثیت سے کہ وہ مجموع ہے بالاتفاق. بھائی مجموعے کا ارادہ من حیث المجموع بھی درست، بھائی میں نے بتلا دیا تھا وہ چار وجہ نہیں ذکر کی تھی میں نے، ان میں سے تیسری صورت میں کیا تھا کہ مشترک کا اطلاق کیا جائے اور اسے ارادہ کیا جائے مجموعہ مرکب کا، یعنی مجموعہ من حیث المجموع کا، وہ بالاتفاق جائز نہیں. وہی صورت بیان کر رہے ہیں، وَقَذَا لَا تَجُوزُ اِرَادَةُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ، اور اتنا جائز نہیں ہے مجموعے کا ارادہ من اس حیثیت سے کہ وہ مجموعہ ہے بالاتفاق. وتحقیق كل ذلك في التلويح، اور اس سارے کی تحقیق کس کے اندر ہے؟ تلویح میں ہے مولانا، جو آپ انشاءاللہ اگلے سے اگلے سال پڑھیں گے. بھائی تلویح مولانا یاد رکھیے، بھائی تلویح کی بات آئی اب تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتلا دوں. بھائی تلویح شرح ہے توضیح کی، اور توضیح شرح ہے تنقیح کی، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پہلا متن جو ہے وہ تنقیح ہے بھائی، تنقیح، اور یہ علامہ صدر الشریعہ کا ہے، صدر الشریعہ نے یہ متن لکھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ احناف کے اصول فقہ کا، اور پھر علامہ صدر الشریعہ نے ہی اس کی شرح توضیح کے نام سے لکھی بھائی، توضیح کے نام سے. پھر بعد میں علامہ تختزانی کا زمانہ آیا، انہوں نے اس توضیح کی کیا کی آگے شرح کی ہے بھائی شرح. علامہ صدر الشریعہ بہت بڑے عالم تھے مولانا، بہت بڑے عالم، ماہر الفنون تھے بھائی، فنون کے اندر زبردست ماہر تھے بھائی، بلکہ ان کا سارا خاندان ہی بھائی جو کہتے ہیں نا ای خانہ ہم آفتاب، بس یہ سارا خاندان ہی کیا تھا؟ آفتاب کی مانند روشن جگمگاتا ہے ہوا خاندان ہے بھائی. علم اس خاندان میں پشت در پشت چلتا تھا بھائی، بڑے بڑے کبار علماء، دیکھو اتنے بڑے عالم تھے، ان کا نام صدر الشریعہ، صدر الشریعہ کے لقب سے مشہور تھے، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ان کے والد بڑے عالم، دادا تاج الشریعہ کے نام سے مشہور تھے بھائی. اور یاد رکھیے والد صاحب سے میں نے سنا بھائی، ہم ان سے توضیح تلویح پڑھا کرتے تھے، آپ بھی توضیح تلویح پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سال ختم ہو جاتا ہے، ابھی خاص کی بحث بھی نہیں شروع ہوئی ہوتی ہے، یا خاص کی بحث شروع ہوتی ہے سال ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ احناف کی اصول فقہ کی عظیم کتاب ہے توضیح مولانا. والد صاحب فرماتے تھے ہم نے ان سے یہ توضیح تلویح پڑھی بھائی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ہے جو آج تک آپ نے پڑھی ہیں، پوری درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ایک توضیح تلویح ہے بھائی، بڑے بڑے مدرسین اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھائی، بڑی پیچیدہ کتاب ہے. اور یہ جو شرح لکھی علامہ تفتازانی نے، والد صاحب ہاں پہلے والد صاحب فرماتے تھے کہ احناف کی اصول کی کتابوں میں اکثر میں کمزوری ہے بھائی، کیا ہے؟ کمزوری ہے، بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں دلیل بڑی کمزور سی آ جاتی ہے. ہاں کہتے فرماتے تھے ایک کتاب ہماری بڑی قوی ہے اور وہ توضیح ہے. وہ کیا ہے؟ توضیح، بڑی قوی کتاب ہے، لیکن اس کو کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھ کر، اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، کیونکہ اصول فقہ کی ابھی باتیں شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ سال گزر جاتا ہے، پوری کیا ہونا ہے، ابھی تو ابتدائی ہوتی ہے، اس کے سال ختم ہو جاتا ہے. اس کی شرح جو لکھی ہے وہ علامہ تفتازانی نے لکھی، علامہ تفتازانی بہت بڑے عالم تھے بھائی، بہت بڑے عالم تھے بھائی، چھٹی ساتویں ہجری صدی ہجری کے بھائی، شاہی عالم تھے، بادشاہ کے مولانا مقربین میں سے تھے. تیمور لنگ کے زمانے میں تھے، تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ گزرا، کہتے ہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھا وہ، کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ ساری دنیا ہی کا بادشاہ بن جاتا، اتنی وسیع حکومت اور سلطنت تھی اس کی، اور یہ ان کے شاہی عالم تھے، بادشاہ کے انتہائی قریبی۔ بادشاہ ان کی کتنی عزت اور احترام کرتا تھا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک بڑا ضروری پیغام کہیں بھیجنا تھا۔ آج کل تو آپ کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا کبھی بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کا رشتہ دار ساتھی ہو اسی لمحے ٹیلی فون پر آپ بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ نے پیغام بھیجوانا تھا کسی شہر، اور بہت جلدی میں بادشاہ نے ایک سوار کو تیار کیا، فوراً چلو گھوڑا دیا بہترین قسم کا، اسے اس گھوڑے کو دوڑاتے چلے جاؤ، دوڑاتے چلے جاؤ، جہاں گھوڑا تھک جائے گھوڑے کو چھوڑ دو، جس کا گھوڑا ملے پکڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ اور کہو بادشاہ کا حکم ہے اور اس پہ اس کو دوڑاؤ، پھر وہ جہاں تھک جائے اس کو چھوڑو، آگے جس کا گھوڑا مل جائے اس کو پکڑ لو، پیغام فوراً میرا پہنچاؤ جتنا جلدی ہو سکے بھائی۔ تو چنانچہ وہ سوار روانہ ہوا، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جہاں گھوڑا تھک جاتا دوسرے کا گھوڑا پکڑتا اور پھر اس کو دوڑانا شروع۔ کسی کی جرت نہیں، بادشاہ اتنا عظیم بادشاہ، کسی کی جرت نہیں کہ کچھ روک سکے بھائی۔ اتفاق ایسا ہوا، وہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا دو تین مرتبہ کے بعد جب وہ گھوڑا تھکا تو وہ علامہ تفتازانی کا علاقہ تھا، علامہ تفتازانی وہاں، علامہ تفتازانی کے گھوڑے چر رہے تھے، یہ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا، ایک گھوڑے پر سوار ہوا، اب بھگانے لگا ہے تو علامہ کے غلاموں نے پکڑ لیا، بھائی علامہ صاحب کا گھوڑے ہیں، آپ کہاں سے اس پر سوار ہو گئے؟ انہوں نے اس نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، فوری طور پر پیغام پہنچانا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی، کہ جہاں جس کا گھوڑا ملے اس پر سوار ہو جاؤ۔ علامہ کا مقام کیا تھا اندازہ لگائیے، غلام بھی ان کے انہی کی طرح، دیکھو بھائی انہیں بھی پتا، کہنے لگے ہم بادشاہ مادشاہ کو نہیں جانتے بھائی، ہمارے علامہ صاحب کا گھوڑا خبردار اس طرح آپ کو پکڑ لیا، زبردستی لے گئے اپنے علامہ صاحب، یہ دیکھیں یہ آدمی آپ کے بلا اجازت آپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو لے جانے والا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے، نشانیاں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھو مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے میں اس کا۔ علامہ تفتازانی آگے بڑھے، ایک زوردار تھپڑ اس کو لگایا، بادشاہ کون ہوتا ہے میرے گھوڑے میں دخل اندازی کرنے والا، اور پھر اس کو نکال دیا وہاں سے بھائی۔ بادشاہ کو بھی بعد میں اس بات کا پتا چلا، اور وہ حکومتیں آپ جیسی حکومتیں نہیں تھیں کہ ہر وقت کانپتا رہے انسان، وہ تو سینکڑوں کی گردنیں بھی اڑا دیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن بادشاہ بھی اس زمانے کے علم دوست بادشاہ ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہتے ہیں اس بات کو سنا تو چہرے کا رنگ اس کا بدل گیا غضب کی وجہ سے، کہ کتنی جرت میرے بھیجے ہوئے آدمی کی، اتنی بے عزتی، اور پھر تھپڑ بھی مارا اس کو، چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا غضب کی وجہ سے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا بھائی، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو بادشاہ نے بھی ان کے معاملے میں دیکھیں، اتنا بادشاہ ان کا لحاظ کرتے تھے، اتنا لحاظ کرتے۔ تو یہ علامہ تفتازانی، اور علامہ تفتازانی نے اکثر کتابیں احناف کے مذہب پر لکھی ہیں بھائی، چنانچہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں شاید علامہ تفتازانی حنفی ہے، چنانچہ بہت سنے ان کو حنفی قرار دیا، والد صاحب فرماتے تھے نہیں یہ شافعی المسلک ہیں بھائی، لیکن چونکہ کتابیں زیادہ انہوں نے احناف کے مذہب میں لکھی ہیں، اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں، حنفی ہیں، یہ شافعی تھے، بھئی پھر کیا وجہ انہوں نے احناف کی کتابیں کیوں زیادہ لکھی؟ کہتے ہیں وجہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے، سمجھ میں، جس علاقے میں رہتے تھے وہ سارا احناف کا علاقہ تھا، اگر وہ شوافے کی کتاب لکھتے تو اس کو پڑھتا کون؟ کوئی تو پڑھتا ہی نہ بھائی، اس کو وہ مقبولیت نہیں ملنی تھی، چنانچہ یہ مجبور ہوئے. انہوں نے کون سی کتابیں لکھی؟ احناف کی کتابیں بھائی. اور کہتے ہیں یہ جو انہوں نے توضیح کی شرح تلویح لکھی، یہ کوئی انہوں نے کہتے تھے یہ اللہ کے لیے نہیں لکھی انہوں نے شرح، دین کی خدمت سمجھتے ہوئے نہیں لکھی. وہ چونکہ شافعی المسلک ہیں، وہ احناف کے اصول کو خراب کرنا تھا ان کا مقصد. کیا کرنا تھا؟ کہ بھئی یہ سب سے قوی کتاب ہے، میں اس کو خراب کر دیتا ہوں. چنانچہ ایسا کیا، اس کی عجیب شرح لکھی ہے مولانا، اس میں دو چار پانچ سطرے آپ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ پھر اعتراض کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ماتن کو عربی نہیں آتی، یہ دیکھو یہ لفظ لایا، یہ لانا چاہیے تھا. کبھی کہتا ہے یہ دیکھو اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، کتنی مشہور بات ہے بھائی، یہ بات یوں ہے یوں ہے. ہر چار پانچ سطروں میں وہ شارح پر اعتراض پہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض پہ اعتراض کرتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ یم بغی ان یسمی جارحاً لا شارحاً، بھائی کہ یہاں پر یہ ایسی شرح کہ ان کو تو جارح کہنا چاہیے، شارح کہنا ہی نہیں چاہیے بھائی. تو جرا کر رہے ہیں ان کے اوپر بھائی، جرا کر رہے ہیں بھائی. اور شارح محشی حضرات، والی صاحب سے جب ہم پڑھتے تھے، محشی حضرات پر بھی بڑے غصے کا اظہار فرماتے تھے، اس کے حاشیے بھی بڑے طویل طویل ہیں. والی صاحب فرماتے تھے محشی حضرات ہی علامہ طبطالانی کی تائید کرتے ہیں. ہاں بھائی بات ٹھیک کی اس نے، کیسے بات ٹھیک کی ہے اس نے. چنانچہ ہم جب پڑھتے تھے مولانا، ہم تین چار ساتھی تھے، جس سال انتقال ہوا اس سال ہم یہی پڑھ رہے تھے والی صاحب سے، کچھ حصہ پڑھا اس کا بھائی. عجیب انداز تھا والد صاحب کا، جہاں علامہ طبطالانی اعتراض کرتا تھا، یہ اعتراض دیکھو دیکھو ماتن نے یہ غلط کہا، والد صاحب کہتے تھے یہ علامہ طبطالانی نے بے جا اعتراض کیا، کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر جواب دیتے تھے، کہتے تھے لکھو سنو بھائی، جواب اول بھائی یہ ہے، جواب ثانی یہ ہے، جواب ثالث یہ ہے، جواب رابع یہ ہے، جواب خامس یہ ہے، کئی کئی جوابات آ جاتے. اور حقیقت تھی مولانا، جب علامہ طبطالانی کا اعتراض ہم بھی سنتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بڑا قوی اعتراض کیا، زبردست اعتراض کیا انہوں نے. لیکن جب والد صاحب کے ہم جوابات سنتے تھے، والد صاحب کے جوابات سنتے تھے، تو ہمیں واقعی لگتا تھا کہ علامہ طبطالانی نے بالکل غلط اور بے جا اعتراض کیا، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اتنے قوی جوابات دیتے تھے وہ بھائی، اتنے قوی. اور والد صاحب فرماتے تھے یہ نہیں کہ علامہ طبطالانی کو خود نہیں پتا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، پتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ احناف کے اصول کو خراب کرنا ہے. چنانچہ خراب کر گئے کتاب مولانا، کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں. چنانچہ آج توضیح تلویح کو کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. مقصد ہوتا ہے اعتراض جواب کیسے کیے جاتے ہیں، اس نیت سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. کہ اصول فقہ کی باتیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، کیا ہو جاتی ہے، کتاب ہی سال ہی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کتاب ہی ختم ہو جاتا، سال ہی ختم ہو جاتا ہے اس دوران. تو کہتے تھے یہ کامیاب ہوئے، انہوں نے کیا کیا، کتاب کو خراب کر دیا بھائی. اور یہی ایک سب سے قوی کتاب تھی، یہ کتاب، یعنی یہ کتاب سب سے قوی کتابوں میں سے تھی اصول کے اندر. اور پھر کہ فرماتے کہ اصول کی تو سب سے مضبوط کتاب کو خراب کر دیا، اس کے بعد فروع کے اندر جو سب سے مضبوط کتاب ہے ہدایہ، اس کی بھی شرح لکھنا چاہتے تھے بھائی. لیکن شرح شروع کی، ابھی مقدمے کی شرح لکھی تھی کہ علامہ طبطالانی کا انتقال ہو گیا بھائی، وہ نہیں کر لکھ سکے. والد صاحب فرماتے تھے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ وہ اس کی شرح پوری نہ کر سکے بھائی، علامہ طبطالانی بھائی. اور فرماتے تھے ہمیں علامہ طبطالانی کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ ہماری کتابوں کو خراب کرنا چاہتا ہے. ہمارے اپنے بڑے بڑے جبال العلوم اور ان کی شروحات موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی و شافی ہیں بھائی. تو یہ تلویح ہے وہ علامہ طبطالانی کی شرح بھائی. اور عجیب بات، اس سے مجھے اس والد صاحب سے پڑھنے سے یہ پتہ لگا، اتنی مشکل کتاب تھی، ہمارا ایک گھنٹہ تقریباً سبق ہوتا تھا پورا، 60 منٹ یا اس کے لگ بھگ بھائی، لیکن مشکل اور مشکل ترین کتاب ہے. آپ کسی طالب علم سے پڑھ لو بھائی، مشکل ترین کتابیں ہیں بھائی، دور حدیث جو کر چکا ہے، ذرا مشکل ترین کتابوں کے نام گنواؤ، شروع شروع میں ہی وہ فوراً توضیع تلوی کا نام لے گا مشکل ترین کتابوں میں. مدرسین سے پوچھ لو، وہ بھی اسی کا نام لیں گے بھائی، مدرسین سے بھی. لیکن والد صاحب سے ہم نے کتاب پڑھی، اور ہم چار ساتھیوں میں سے اب کوئی ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی درس نظامی کی سب سے بہترین اور مزیدار لطف جس کے اندر آتا ہے وہ کتاب کون سی ہے، ہم چاروں کہتے ہیں بھائی توضیع تلوی، سب سے زیادہ اسی کے اندر لطف آتا ہے بھائی. بھائی ایک گھنٹہ سبق ہوتا تھا، ہم یوں مگن ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ایک گھنٹہ کیسے گزرا، یوں لگتا ہمیں جیسے بڑی کوئی دلچسپ کہانی ہم سن رہے ہیں بھائی، اتنا لطف آتا تھا اس کتاب کے اندر. اس سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا، معلوم ہوا ہماری درس نظامی کی کتابوں میں بڑی لذت ہے مولانا، بڑی لذت ہے، بشرطے کہ کوئی پڑھانے والا ہو بھائی، بڑی لذت ہے ان کتابوں کے اندر. سمجھ میں آیا؟ جب اس مشکل ترین کتاب کے اندر اتنی لذت ہے تو باقی کتابیں تو اتنی تو مشکل تو نہیں ہے، ان میں سوچو تو صحیح کتنی لذت ہوگی بھائی. چلیے جی، تو یہ توضیح تلوی کی بات آئی تھی بھائی، چلیے کچھ باتیں بتا دیں آپ کو. تو کہتے ہیں وتحقیق کل ذالک فی تلویح بھائی، اور اس سارے کی تحقیق کس کے اندر ہے؟ تلویح کے اندر ہے. ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ بعدہ المؤول، پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے مؤول کو ذکر کیا. فقال پس فرماتے ہیں واما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأی، باقی مؤول جو ہے فما ترجح من المشترك، یہ من المشترك بیان ہے ما کا، من المشترك کس کا بیان ہے؟ ماں کا، یعنی ماں سے مراد مشترک کی ہے، اسی کا بیان آگے آ رہا ہے. تو ماں کی جگہ ذرا مشترک کا لفظ رکھو، ترجمہ اچھا ہو جائے گا. فما وہ مؤول جو ہے وہ مشترک ہے، ترجح بعض وجوہی ہی کہ ترجیح پا جائیں اس کے بعض معانی، بغالب الرائی، بغالب الرائی کس کے ذریعے؟ غالب رائے سے. بھائی دیکھیے بھائی، مؤول وہی مشترک ہے ہمارا نا، بس جب اس کے ایک معنی کو ترجیح دے دی غالب رائے کے ذریعے، وہ یہ مؤول کہلاتا ہے. پہلے کیا کہلاتا تھا؟ مشترک. قر ان کا لفظ مشترک تھا، لیکن جب ایک معنی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ترجیح دے دی، یہ کیا بن گیا؟ مؤول بن گیا. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں باقی مؤول جو ہے وہ مشترک ہے کہ ترجیح پا جائے اس کے بعض معانی میں سے کوئی ایک، بغالب الرائی، اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجے ترجیح پا جائے، بغالب الرائی کس کے ذریعے؟ غالب رائے سے. یعنی ان المشترک ما دام لم يترجح احد معنیہ علی الاخر فهو مشترک، یعنی مشترک میں جب تک ترجیح نہ پا جائے اس کے دو معنی میں سے کوئی ایک دوسرے پر، فہو مشترک، تو وہ مشترک ہے. وَإِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ بِتَأْوِيلِ الْمُجْتَهِدِ سَارَ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكُ بِعَيْنِهِ مُؤَوَّلًا، اور جب ترجیح پا جائے اس کے دو معنی میں سے کوئی ایک معنی مجتہد کی تعویل کی وجہ سے، تو ہو جائے گا بِعَيْنِهِ وہی مشترک بھائی مؤول، وہ کیا ہو جائے گا؟ بِعَيْنِهِ وہی مشترک مؤول ہو جائے گا. وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ یہاں پر ہم جو بحث چل رہی ہے وہ نظم کی اقسام ہیں. کس کی اقسام ہیں؟ نظم کی اقسام ہے صیغے اور لغت کے اعتبار سے، یعنی باعتبار وضع کے، باعتبار یہ باعتبار وضع کے لفظ کی قسمیں چل رہی ہیں. تو مؤول تو باعتبار وضع کے نہ ہوا، خاص کیا تھا؟ باعتبار وضع کے، کہ لفظ کو ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا ہو جس کے افراد نہ ہوں. ہاں، لفظ کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے افراد ہوں. مشترک، لفظ کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے افراد ہوں، ساری وضع کے اعتبار سے ہے. اور تو مؤول تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم نہیں، تو لہذا اس کو باعتبار وضع کے اقسام کے اندر شمار کرنا صحیح نہیں. کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، اگرچہ مؤول جو ہے مؤول وہ وضع کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوا مؤول، بلکہ وہ مجتہد کی تاویل سے حاصل ہوا ہے. مجتہد نے تاویل کر کے ایک معنی کو ترجیح دی تو کیا بن گیا؟ مؤول. تو یہ وضع کے اعتبار سے نہیں، لیکن جب تعویل کے بعد ایک معنی کو مجتہد نے ترجیح دے دی تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اسی صیغے کی طرف، کہ یہ حکم اس صیغہ سے قر ان سے یہ حکم معلوم ہو رہا ہے، کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ تو بائی لحاظ اس کو کس میں سے شمار کیا؟ باعتبار وضع کے لفظ کی صیغے سے یہ معنی معلوم ہو رہا ہے. یا بعضوں نے یہ جواب دیا اس کا معنی نہ کہ مؤول مؤول وہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے مشترک کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بھائی؟ وہی پہلے مشترک تھا، بعد میں کیا بن گیا؟ مؤول. تو یہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے کس کی وجہ سے؟ مشترک کی وجہ سے. یہ مشترک ہی ہے نا، وہی مشترک کے ایک معنی کو کیا کر دی گئی اس میں ترجیح دے دی گئی ایک معنی کو. تو اور مشترک تو کیا تھا؟ باعتبار وضع کے تھا. تو یہ بھی کیا ہوا؟ باعتبار وضع کے ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ، اور اس کو شمار کیا گیا ہے نظم کی اقسام میں سے. وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّاوِيلِ، اگر یہ مؤول حاصل ہوا ہے تاویل کے فعل کی وجہ سے، وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ تاویل کے فعل کی وجہ سے. لِأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّاوِيلِ، اس لیے کہ وہ حکم جو ہے تاویل کے بعد، يُضَافُ إِلَى الصِّيغَةِ، اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ صیغے کی طرف کی جاتی ہے. کہ فَقَأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِهَادَا، گویا کہ نص اسی حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے، نص میں یہی حکم آیا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو مجتہد کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، مجتہد نے معنی بس کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ نص ہی کیا ہوئی ہے؟ اس حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ. اچھا بھائی، اب یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ من المشترک کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی. کہتے ہیں من المتن کے اندر، کہتے ہیں من المشترک کی قید اس لیے لگائی کہ مؤول صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہے، ان کو بھی مؤول کہتے ہیں. مثلا خفی، مشکل، مجمل، آگے کس میں آئیں گی؟ خفی، مشکل، مجمل. ان کا جب خفا دور ہو جائے کسی دلیل کی وجہ سے تو یہ بھی مؤول بن جاتے ہیں. کسی دلیل کی وجہ سے ان کا خفا کیا ہوا؟ دور ہوا، تو یہ بھی کیا ہوئے؟ مؤول ہوئے. لیکن ہماری بات بحث مطلق مؤول میں نہیں چل رہی، بلکہ وہ مؤول جو کس کے بعد آئے، کس سے حاصل ہو؟ مشترک سے ہو. اسی لیے من المشترک کی قید لگائی متن نے بھائی. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ، اور مقید کیا اس کو ماتن نے اپنے قول من المشترک کے ذریعے. لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا هُوَ هَذَا الْمُؤَوَّلُ، اس لیے کہ یہاں پر مراد وہی مؤول ہے. الَّذِي بَعْدَ الْمُشْتَرَكِ، جو کس کے بعد آئے؟ مشترک کے بعد آئے. وَإِلَّا فَالْخَفِيُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ إِذَا زَالَ خِفَاؤُهَا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ صَارَ مُؤَوَّلًا إِذَا، ورنہ تو خفی، مشکل اور مجمل جب ان کا دور ہو جائے، ان کا خفا کسی دلیل ظنی کی وجہ سے، تو وہ بھی مؤول بن جاتے ہیں. ولكنه من اقسام البيان، لیکن وہ کس کی اقسام میں سے ہیں؟ بیان کی اقسام میں سے ہیں، نظم کی اقسام میں سے نہیں ہیں. والمراد بغالب الرأي الظن الغالب، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. بھئی آپ نے کیا کہا؟ مؤول کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشترک کا کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے غالب رائے سے، یعنی غالب رائے سے. تو یہ تو وہ مؤول خارج ہوا. بعض اوقات مؤول کے ایک معنی کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں خبر واحد کی وجہ سے. مثلا قارون کے دو معنی آئے تھے نا، حیض اور طہر، فرض کرو یہ ترجیح ہم کس کے ذریعے دے دیتے ہیں؟ خبر واحد سے. تو یہ خبر واحد سے ہم نے ترجیح دیا یا غالب رائے سے دی ہے؟ خبر واحد، رائے تو قیاس کا نام ہے بس. تو لہٰذا یہ جو جہاں پر ایک معنی کو ترجیح خبر واحد کے ذریعے دی گئی ہو، وہ شاہین نہ ہوا، وہ تو کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ بھی داخل ہے. غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے. غالب رائے سے کیا مراد ہے؟ ظن غالب ہے. اب وہ ظن غالب چاہے قیاس کے ذریعے حاصل ہو، چاہے خبر واحد کے ذریعے حاصل ہو. بھائی خبر واحد سے قطعی بات حاصل ہوتی ہے یا ظنی؟ بھائی ظن حاصل ہوگا، وہاں قطعی بات نہیں، کیونکہ وہ خبر واحد ہے مولانا. تو غالب رائے سے کیا مراد ہے؟ ظن غالب. کہ ظن غالب کی وجہ سے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے، اور وہ ظن غالب عام ہے، چاہے قیاس کی وجہ سے ہو، رائے سے حاصل ہو، یا خبر واحد سے. کہتے ہیں والمراد بغالب الرائے الظن الغالب اور غالب رائے سے مراد جو ہے وہ ظن غالب ہے، سواء حصل بخبر الواحد او القیاس او نحوه، برابر ہے کہ وہ خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے یا اس جیسی سے چیز سے، فلا يقال، پس یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انه لا يشمل ما اذا حصل التعبير بخبر الواحد بل بالقیاس فقط، پس یہ نہ کہا جائے کہ یہ قسم یہ معول تو شامل نہ ہوا اس قسم کو کہ جب تعویل حاصل ہو خبر واحد کے ذریعے، بل بالقیاس، بلکہ یہ تو صرف کس کو شامل ہے، جو کس جہاں تعویل کس کے ذریعے آئے، قیاس کے ذریعے، قیاس کے ذریعے فقط، بھائی تو یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں ثم ترجح من المشترک کہ قد یکون بالتامل فی الصیغہ وقد یکون بالتامل فی السباق، کہتے ہیں بھائی مشترک کے ایک معنی کو ترجیح جو دی جائے گی وہ کبھی تو نفس صیغہ کے اندر غور کے ذریعے، بھائی نفس صیغہ میں غور کر کے کیا کیا جائے گا، ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے گی، اور کبھی سیاق کے ذریعے اور کبھی سباق کے ذریعے، کبھی تو ترجیح غور و فکر کس میں کرنے سے ہی پتہ لگ جائے گا، صیغے کے اندر، کبھی سباق کے ذریعے اور کبھی سیاق۔ سباق مولانا، سباق کہتے ہیں وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو، وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو، دیکھو قرن سے ہم نے کیا مراد لیا، قرن سے ہم نے کیا مراد لیا، حیض مراد لیا، کس وجہ سے، کیونکہ قرن سے پہلے ثلاثہ کا لفظ آ رہا تھا تو یہ قرینہ لفظیہ ہے، اور قرو پر مقدم ہے مؤخر ہے، مقدم، تو وہ قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو لفظ پر وہ کیا کہلاتا ہے، سباق، کیا کہلاتا ہے، اور وہ قرینہ لفظیہ جو مؤخر ہو وہ کہلاتا ہے سیاق، بھائی کیا کہلاتا ہے، سیاق۔ تو لہذا تو غور و فکر ہوگا کبھی صیغے میں کے اندر ہی، پھر صیغے کے اندر غور و فکر کرنے سے ہی ایک معنی کو ترجیح دی جائے گی، کبھی کبھار سباق میں غور و فکر کرنے سے، اور کبھی سیاق میں۔ دیکھیے سب کی مثالیں آ رہی ہیں، کہتے ثم ترجح من المشترک قد یکون بالتامل، پھر ترجیح دینا ایک معنی کو مشترک میں سے، کبھی کبھار تو وہ غور و فکر کرنے کے ذریعے ہوگا، پھر صیغتی صیغہ کے اندر ہی، وقد یکون بالتامل فی السباق، اور کبھی کبھار سباق کے اندر غور و فکر کرنے سے، کما قلنا فی القروء، جیسے کہ ہم نے کس میں کہا، قروء میں کہا، بالنظر الی نفسہ، نظر کرتے ہوئے اس کے ذات کے، ذات کی طرف ہی نظر کرتے ہوئے، بھائی قروء کے صیغے کے اندر ہی ہم نے غور کیا، تو ہم نے کیا کہا کہ یہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے، تین پر، تو نفس صیغے کے لیے ہم نے حیض کے معنی کو راجع قرار دے دیا کہ تین پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جبکہ کون سا معنی مراد دیا جائے، حیض۔ وبالنظر الى ثلاثه، اور نظر کرتے ہوئے ثلاثه کی طرف، ثلاثہ کیا ہے، سباق ہے، کیا ہے، تو سباق میں غور و فکر کرتے ہوئے، وقد یکون بالنظر الى السیاق، اور کبھی کبھار غور کیا جائے گا کس کی طرف نظر کرتے ہوئے، سیاق کی طرف نظر کرتے ہوئے، کما فی قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں کے اندر، الرفث صحبت کرنا بیویوں سے، بھائی رفت صحبت، بھائی اچھا، احل احل کے معنی حلال کرنے کے بھی ہیں، اور احل کے معنی اترنے اور نازل، اتارنے اور نازل کرنے کے بھی ہیں، بھائی اتارنے اور، تو احل کے کتنے معنی ہوئے، دو، ایک معنی کیا، احل حلال کیا، ایک معنی احل نازل کیا اتارا، اب یہاں کون سا معنی ہے، کہتے ہیں بھائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رفث کے لفظ نے بتلا دیا کہ احل حلت سے ہے، حلال ہونے کے معنی میں ہے، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا، تو رفث کے لفظ نے بتایا احل کا کیا معنی ہے، کس سے ہے، حلت سے ہے، سمجھ میں آیا، حلال کرنے سے ہے، تو کہتے ہیں عرف انہ من الحل، جان لیا گیا کہ یہ کس میں سے، کس سے ہے، حل، کس سے پتا چلا، رفث، احلہ کے معنی کا رفت سے پتا چلا, تو یہ کیا ہے؟ قرینہ لفظیہ جو مؤخر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاق. وفی قولہ, اور اس اللہ کے اس قول میں احلنا دار المقامت, جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے بھائی, اس میں دیکھیے دار المقامہ یہ سیاق بتلا رہا ہے کہ احل حلت سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ حلول سے ہے, اتارنے اور نازل کرنے کے. احلنا ہمیں اتارا, ہمیں نازل کیا دار المقامہ, کس کے اندر؟ رہنے کے گھر یعنی جنت کے اندر. تو دار المقامہ نے کیا بتلا دیا کہ احل جو یہاں آیا یہ حلول سے ہے, حلت سے نہیں. بات سمجھ میں آگے؟ یہ سیاق ہے ہمارا, کیونکہ عرف انہ من الحلول, جان لیا گیا کہ یہ حلول سے ہے. تو یہاں دیکھیے ایک ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, اور ایک ہے احل لنا دار المقامہ. تو یہاں دونوں جگہ احل کا صیغہ آیا, اور احل جو ہے اس کے دو معنی آتے ہیں, یا تو یہ حل سے ہے یا حلول سے ہے. حل سے ہو تو اس کے معنی ہے حلال ہونے کے, اور حلول سے ہو تو اس کے معنی اتارنے اور نازل کرنے کے ہیں. تو یہاں کون سا معنی کس جگہ کون سا معنی ہوگا؟ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, یہاں آگے جو آگے الرفث کا لفظ آ رہا تھا اس لفظ سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں احل کا کیا معنی ہے؟ حلال. یہ حلت سے ہے, اس کے معنی حلال کرنے کے ہیں بھائی, کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں صحبت کو. اور اگلے میں احلنا میں دار المقامہ کے لفظ میں بتایا کہ یہاں احل کا معنی حلال کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں اتارنا اور نازل کرنا ہے. تو دیکھو ایک لفظ کے دو معنی تھے, ان دو میں سے ایک معنی کا پتہ چلا, اس کی تعیین ہوئی ایک ایسے لفظ کے ذریعے جو اس کے بعد آ رہا تھا. پہلے میں کون سا لفظ تھا؟ رفث کا لفظ, اور دوسرے میں دار المقام. تو اس کے ذریعے پتا چلا. تو یہ ہے مثال سیاقی بھائی, کس کی مثال ہے؟ سیاقی. تو یہی بات بتلا رہے ہیں کہ مشترک کے دو معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دی جاتی ہے, غور و فکر کیا جاتا ہے اسی صیغے کے اندر بھی, اس سے ما قبل کے اندر بھی, اور ما بعد میں بھی. اگر ما قبل میں ہو وہ قرینہ تو اس کو کہتے ہیں سباق, اور ما بعد میں ہو تو وہ سیاق ہے, جیسے اس مثال کے اندر تھا. احلہ کے دو معنی تھے, اور ایک معنی جو مراد تھا وہاں پر اس کا پتہ بعد میں آنے والے لفظ سے چلا. وحکمہ العمل بہ علی احتمال الغلطی, اور حکم مؤول کا کہ اس پر عمل کیا جائے گا, علی احتمال الغلطی غلطی کے احتمال کے ساتھ, غلطی کے احتمال کے ساتھ, یعنی عمل کیا جائے گا لیکن یہ اعتقاد نہیں رکھا جائے گا کہ قطعی طور پر یہی معنی ہے اس کا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ معنی نہ ہو دوسرا معنی ہو, کیونکہ یہ اس معنی کو راجح کس ترجیح کس نے دی ہے؟ مجتہد نے, اور مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے اور کبھی مختی, کبھی درست درستگی پر ہوتا ہے اور کبھی اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی بھی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو غلطی کا بھی احتمال ہوگا, یعنی قطعی نہیں ہے. اے حکم المؤول وجوب العمل بما جاء فی تاویل المجتہدی, مؤول کا حکم وہ عمل کا واجب ہونا ہے, بما اس معنی پر, جاء فی تاویل المجتہدی جو آیا کس کی تاویل میں؟ مجتہد کی تاویل میں, مع احتمال انہ غلط, ساتھ اس احتمال کے کہ یہ غلط ہو. ویکون الصواب فی جانب الآخر, اور درستگی کس جانب میں ہو؟ دوسری جانب, ہو سکتا ہے دوسری جانب درست ہو سکتا ہے, یہی درست ہو بھائی دونوں احتمال. والحاصل, حاصل یہ کہ انہ ظنی, کہ مؤول کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے. واجب العمل, اس پر عمل واجب ہوتا ہے. غیر قطعی فی العلم, علم کے اندر وہ قطعی نہیں ہے. فلا یکفر جاحدہ, لہذا کافر نہیں قرار دیا جائے گا اس کے انکار کرنے والے کو, کیونکہ یہ ظن نہیں ہے بھائی, تو اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. ثم شرع فی تقسیم الثانی, پھر شروع ہوئے کس کے اندر؟ تقسیم ثانی کے اندر بھائی. دوسری تقسیم شروع کر دی مولانا نے، پہلی تقسیم مکمل ہوئی بھائی، خاص عام مشترک مؤول ان کی بحث پوری ہو گئی، اب تقسیم ثانی شروع ہونے لگی ہے۔ فقال، بس مصنف فرماتے ہیں، واما الظاہر، باقی ظاہر جو ہے، فسم لکلام، یہ نام ہے اس کلام کا، ظہر المراد به، کہ ظاہر ہو جائے اس کی مراد بھائی، للسامع، کس کے لیے؟ سننے والے کے لیے، بصیغتی ہی، اس کے صیغے سے ہی، اس کے صیغے سے ہی کیا ہو جائے، اس کی مراد ظاہر ہو جائے سننے والے کے لیے۔ اَی لَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّلَبِ وَالتَّعَامُلِ كَمَا فِي مُقَابِلَاتِهَا، یعنی یہ محتاج نہیں ہوتا طلب اور تعامل کا، اس میں کوشش اور جستجو اور طلب کی ضرورت نہیں، کما فی مقابلاتها، جیسے کہ اس کے مقابلات کے اندر، یعنی خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کے اندر وہاں طلب اور تعامل کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ ولا یزاد علی الصیغۃ شیء آخر من السوق ونحوه، اور بڑھایا نہیں جائے گا صیغے پر کسی اور چیز کو، یعنی کہ سوق وغیرہ کو، کما فی النص، جیسے کس کے اندر ہے، نص کے اندر۔ بھئی یاد رکھیے آگے نص کا بیان آنے والا ہے، نص میں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ظہور کے اندر ظاہر سے بڑھ کر ہے، وضوح اور ظہور میں کیا ہے، یہ ظاہر سے بڑھ کر ہے، اور نص وہ معنی جس مقصد کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہو بھائی، وہ مقصود جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو وہ نص ہے مولانا، نص بھائی۔ تو نص کے اندر، نص کسے کہتے ہیں، وہ مقصد جس کے لیے کلام کو لایا جائے بھائی، اسی مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے، کہتے ہیں ظاہر کے اندر کسی اور چیز کی قید نہیں بڑھائی جائے گی کہ اسی مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو، بات سمجھ میں آئی، یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولا یزاد، زیادہ نہیں کی جائے گی، علی الصیغہ شیء آخر، صیغہ پر کسی اور چیز کو نہیں زیادہ کیا جائے گا، من السوق ونحوه، سوق وغیرہ کو، سوق کا معنی چلانا، یعنی کہ اسی مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو یا نہ چلایا گیا ہو، یہ نہیں بڑھایا جائے گا، اسی مقصد کے لیے چلانا یہ نص کے اندر ہوگا، ظاہر کے اندر یہ قید نہیں ہے۔ کما فی النص، جیسے کہ نص کے اندر ہے کہ اس کو اسی مقصد کے لیے کلام کو، اس معنی کے لیے چلایا جاتا ہے۔ فخرج ھذا کلہ من قولہ بصیغۃ، تو یہ سارے نکل گئے ماتن کے قول بصیغۃ کی وجہ سے، بصیغتی ہی بھائی، بصیغتی ہی ہونا چاہیے یہاں لفظ، ماتن کے قول بصیغتی ہی کے لیے کیا ہوئے، یہ سارے کیا ہو گئے، کون کون خارج ہوئے، نص، مفسر، محکم، یہ تین خارج ہو گئے، ظاہر کے اندر مراد کا پتہ کس سے چل رہا ہے، صیغے سے ہی، وہ معنی ظاہر ہو رہا ہے بھائی صیغے سے ہی، جبکہ یاد رکھو نص، مفسر اور محکم کے اندر وہاں قرائن لفظیہ یا عقلیہ کا ہونا ضروری ہے، جو یہ بتلائیں گے وہاں کیا، کن چیزوں کا ساتھ ملانا ضروری ہے، قرائن لفظیہ اور عقلیہ کا ساتھ ملانا ضروری ہے، نفس صیغہ سے اس معنی کا پتہ نہیں چلتا وہاں بھائی، بات سمجھ میں آگئی بھائی، تو جب کہا یہاں مراد کا پتہ صرف کس سے چل رہا ہے، نفس صیغہ ہی سے، یعنی قرائن عقلیہ اور لفظیہ کی یہاں ضرورت نہیں، تو یہ صرف ظاہر کو شامل ہوا، جبکہ نص، مفسر، محکم میں تو کس کی ضرورت ہے، قرائن لفظیہ اور قرائن عقلیہ کا ہونا ضروری ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں فخرج ھذا کلہ من قولہ بصیغۃ، تو نکل گئی یہ ساری قسمیں، یعنی نص، مفسر اور محکم، من قولہ، ماتن کے، مصنف کے قول، بصیغتہ کے ذریعے، لیکن یشترط فی ھذا کون السامع من اہل اللسان، لیکن شرط ہے اس کے اندر کہ سامع کو اہل زبان ہونا چاہیے، اہل لسان میں سے عربی جاننے والا ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، ورنہ کسی عرب، غیر عرب کے سامنے ایک حکم آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تو اس حکم کا پتہ نہیں چلا اس سے بھائی، بھائی اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے تو سمجھ کیا ہے اس کو، ہاں عرب ہوتا تو فوراً کیا ہوتا اس سے یہ بات سمجھ لیتا بھائی، تو لہذا ضروری ہے کہ وہ اہل لسان ہو۔ وفي ازدياد لفظ الكلام اشاره الى ان هذا التقسيم مما يتعلق بالكلام كالرابع كما ان الاول والثالث يتعلق بالكلام. اور یہ جو بڑھایا ہے کلام کے لفظ کو, متن میں کیا آیا تھا لکلام, یہ کلام کا لفظ جو بڑھایا, کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم ان تقسیمات میں سے ہے جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے کر رابعی, جیسے کہ چوتھی تقسیم اس کا بھی تعلق کس سے ہوگا, کلام کے ساتھ ہے بھائی, کلمے سے اس کا تعلق نہیں. کما ان الاول والثالث يتعلق بالکلمات, جیسے کہ پہلی اور تیسری تقسیم جو ہے ان کا تعلق کلمات سے ہے. تو کہتے ہیں جو کلام کا لفظ متن میں بڑھایا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس دوسری تقسیم کا تعلق کس سے ہے, کلام سے ہے, کلمے سے, اور اسی طرح چوتھی تقسیم آ گیا ہے کہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے, کلام سے ہے, جبکہ پہلی قسم جو گزری اور آگے تیسری قسم جو آئے گی ان کا تعلق کس سے ہے, کلمے سے ہے بھائی. بات سمجھ میں آ, وجہ یہ مانا نا ان کا تعلق کلام سے تھی, یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے وجہ حصر کے اندر جہاں تقسیم میں آپ بیان ہوئی تھی بھائی, کہ یہ دوسری اور چوتھی قسم کے اندر ظہور اور اظہار کی بات ہوگی کہ مراد ظاہر ہو یا ظاہر کی جائے بھائی. اور ظہور اور اظہار مراد بھائی جو ہے یعنی مراد پر مطلع ہونا وہ صرف کلام کے اندر ہو سکتا ہے, کلمے کے اندر نہیں. کلمے سے آپ کس معنی کا ارادہ کیا, صرف کلمے سے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, پورا جملہ ہوگا تو پتہ لگے گا. مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اسد, آپ کو پتہ لگا میں نے شیر کا ارادہ کیا ہے یا بہادر آدمی کا, اسد. ٹھیک ہے, اسد کا لغوی معنی تو شیر ہے, لیکن میری کیا مراد ہے اسے, میں مراد کی بات کر رہا ہوں, میری کیا مراد ہے اس کا پتہ آپ کو صرف ایک کلمے سے نہیں چلے گا. ہاں جب میں یوں کہوں گا رأيت الأسد في الغابة, میں نے جنگل میں شیر دیکھا, اب پتا لگا بھائی شیر وہ درندہ مراد ہے. اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں رأيت أسدا يضحك, میں نے ایک شیر تو نہیں ہنستا, ذہن تو صرف کون کرتا ہے انسان, تو کیا کہیں گے ترجمہ کیا ہوگا, میں نے ایک بہادر آدمی کو ہنستے ہوئے دیکھا. تو دیکھو پورا کلام ہوا تو مراد کا پتہ چل گیا بھائی, سمجھ میں آیا. تو دوسری اور چوتھی تقسیم میں کیا ہوگا, مراد پر مطلع ہونا ہے, اور مراد پر مطلع ہونا کس کے ذریعے ہوتا ہے, کلام کے ذریعے ہوتا ہے, کلمے کے ذریعے نہیں ہوتا. اسی لیے کہا وفی زیادی لفظ الکلامی, کلام کا لفظ بڑھانے میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم ان تقسیمات میں سے ہے جس کا تعلق کلام کے ساتھ ہے, جیسے کہ چوتھی تقسیم ہے کمان الاول والثالث, جیسے کہ پہلی اور تیسری تقسیم جو ہے ان کا تعلق کلمہ سے ہے. والمراد من الظہور فی قولہ ما ظہر, بھائی یہ سوال کا جواب, اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ, آپ نے ظاہر کی کیا تعریف کی, واما الظاہر فاسم لکلام ظہر المراد, تعریف ظاہر کی کر رہے اور وہی ظہارہ کا لفظ تعریف کے اندر بھی لا رہے ہیں, تعریف بھی ظاہر کی اور وہی ظہارہ کا لفظ بھی تعریف کے اندر لا رہے ہیں. تو یہ تو تعریف اس شے بنفسی ہی لازم آئی, اپنی ہی نفس کے لیے شے کی تعریف کرنا. لہذا ظاہر کو جاننے کے لیے کس کی طرف جائیں گے, ظاہر کا پتہ کس سے چلے گا, تعریف سے. کس سے, تعریف سے, اور تعریف میں خود پھر وہی ظہارہ لفظ آ رہا ہے, اس ظہارہ کا کیا معنی, اب ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا, ظاہر کی طرف. اور پھر ظاہر کا پتہ چلانے کے لیے کس کی طرف جانا پڑے گا, تاریخ. اور پھر تاریخ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے وہاں زہارہ کا لفظ آیا, پھر ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا, دور لازم آیا بھائی, ایک کا بھی پتہ نہیں چلے گا, صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو لہذا دور لازم آتا ہے کہ وہی لفظ آپ نے بیائی نہیں جس کی تعریف کر رہے ہیں اسی کو آپ نے تاریخ کے اندر بھی ذکر کر دیا, تو معارف اور معرف ایک ہو گئے بھائی. تو تاریخ شے بنفسی ہی لازم آئی اور وہ باطل ہے, دور لازم آتا ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی, جو ظاہر لفظ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہاں اصطلاحی ظاہر مراد ہے, اور جو تعریف کے اندر زہرہ آیا وہاں ظہور لغوی مراد ہے. اصطلاحی ظاہر مراد تو وہاں لغوی ظہور, جس کا معنی کھلنے اور منکشف ہونے کے ہوتا ہے. کہتے ہیں والمراد من الظہور فی قولہ, اور ظہور سے مراد مصنف کے قول ما زہرہ کے اندر جو ہے ظہور سے کیا مراد ہے, الظہور اللغوی, کون سا ظہور, لغوی ظہور مراد ہے, یعنی منکشف ہونا, واضح ہو جانا, کھل جانا. فلا یرید ان ھذا تعریف الشیء بنفسه, بس یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ یہ تو تعریف الشیء بھی
بنفسه ہے. وحکمہ وجوب العمل بالذی ظہر منہ علی سبیل القطع والیقین. اچھا ظاہر کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں وجوب العمل، عمل کا واجب ہونا، بالذی اس معنی پر، الذی ظہر منہ جو اسے ظاہر ہوا ہے، علی سبیل القطع والیقین، قطع اور یقین کے طریقے پر. بھائی وہ جو معنی اس سے ظاہر ہوا ہے صیغے سے ہی، اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. کس طریقے پر؟ یقین کے طریقے پر، کہ قطعی طور پر یہی معنی مراد ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ قطعی طور پر یہی معنی مراد ہے. کہتے ہیں حتی صحت بات الحدود والکفارات بالظاہری، یہاں تک کہ حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بھی صحیح ہے ظاہر کے ذریعے. حدود اور کفارات کو بھی کیا کرنا صحیح ہے، حالانکہ حدود جو ہیں ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہیں، ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں کوئی شبہ نہیں، قطعی طور پر وہ معنی ثابت ہو رہا ہے اس سے غیرے، وہ قطعی ہے، یقینی ہے، لہذا اس کے لیے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بھی صحیح ہے. لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ مُحْتَمَلُ الْمَجَازِ، اس لیے کیونکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے. زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے بھائی کہ یہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے مجازی معنی ہو. کیا ہو؟ میں نے آپ سے کہا جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، تو احتمال ہے ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو، لیکن اس نے ٹیلی فون کر دیا، اس کے فون کو بھی میں نے کس کی طرح سمجھ لیا، ہاں نہیں وہ اتنا بڑا آدمی ہے، میں نے کہا اس کا فون بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی میرے پاس آیا. یا زید، میں نے کہا جانی زید اور مراد یہ اس کا سیکرٹری آیا، لیکن وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کا خاص پرسنل سیکرٹری میرے پاس آیا، معلوم ہو گویا کہ وہ خود ہی آ گیا میرے پاس. تو مجاز کا احتمال ہے یا نہیں؟ جانی زید کے اندر مجاز کا بھی احتمال ہے، لیکن کہتے ہیں اگرچہ مجاز کا احتمال یہاں ظاہر کے اندر بھی ہے، لیکن یہ احتمال اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ بغیر دلیل کے ہے، یہ احتمال بغیر دلیل کے، دلیل کے ساتھ وہ پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، بغیر دلیل کے احتمال کا اعتبار نہیں. کہتے ہیں لئن غایتہ، اس لیے کہ انتہائی بات اس کے اندر یہ ہے کہ انہ محتمل المجازی، کہ وہ مجاز کا احتمال رکھتا ہے، وہ ہوا احتمال غیر ناشم من دلیل، اور وہ ایسا احتمال ہے جو دلیل سے پیدا ہونے والا نہیں ہے، فلا یعتبر، پس اس کا کوئی اعتبار نہیں. واما النص فما ازداد وضوحا علی الظاہر لمعنى من المتکلم لا فی نفس الصیغۃ، وَأَمَّا النَّسُ فَمَزْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ، باقی نص وہ ہے جو زائد ہو وضاحت کے اندر، یعنی ظہور کے اندر زائد ہو، عَلَى الظَّاهِرِ، کس پر؟ ظاہر پر. لِمَعْنَى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، ایک معنی کی وجہ سے، ایک ایسے معنی جو کس کی طرف سے آیا ہے، متکلم کی طرف سے، اس کی وجہ سے وضوح کے اندر اسے بڑھ کر ہو گئی. لا فی نفس صیغتی، نہ کہ نفس صیغہ کے اندر، یعنی نفس صیغہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیا ہو ظاہر سے بڑھ کر ہے، بلکہ وضاحت میں، یعنی وہ معنی نفس صیغہ سے معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ایسے معنی جو کس کی طرف سے آیا ہے، متکلم کی طرف سے آیا ہے، متکلم کی طرف سے، تو وہ معنی نفس صیغہ سے نہیں آیا بلکہ متکلم کی طرف سے آیا ہے. اور وہ کیا معنی ہے؟ کہ متکلم اس کلام کو اسی مقصد کے لیے لے کر آیا ہے. وہ کیا معنی ہے؟ کہ متکلم اس کلام کو اسی مقصد کے لیے، ایک تو تھا نفس صیغہ سے ویسے ایک معنی ظاہر ہو رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک ہے کہ متکلم اسی مقصد کے لیے خاص طور پر اس کلام کو لے کر آیا ہے. اور یاد رکھیے مولانا، جب کسی کلام کو کسی خاص مقصد کے لیے چلایا گیا ہے تو اس کے اندر زیادہ ظہور ہوگا، کیونکہ تو معنی مسوق وہ معنی جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا ہو اس میں زیادہ ظہور ہوگا بمقابلہ اس معنی کے جو غیر مسوق لہو ہو. بھائی جو کیا ہو؟ غیر مسوق لہو ہو. لازمی بات ہے جس مقصد کے لیے انسان کلام کو لے کر آتا ہے وہ اس سے زیادہ ظاہر ہوگا. بھائی یعنی یفہم منہ معنی لم یفہم من الظاہری، یعنی سمجھا جاتا ہے اس سے ایک ایسا معنی جو سمجھ میں نہیں آتا ظاہر سے، بسبب، اس سبب سے کہ ان المتکلم ساق ذلک النظم لذلک المعنی، کہ متکلم نے چلایا ہے اس نظم کو اسی معنی کے لیے لا بمجرد فہمہ من الصیغۃ, نہ کہ محض صیغہ سے ہی سمجھنے سے, محض صیغہ سے ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا, صیغہ سے یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ ایک معنی جو متکلم کی طرف سے آیا, اور وہ معنی کیا ہے کہ متکلم نے اس کلام کو اسی مقصد کے لیے ذکر کیا. مشہور فیما بین القومی, اور قوم کے درمیان بھائی یہ مشہور ہے, یعنی علماء کے اندر, علماء متاخرین مراد ہیں, کہ علماء متاخرین کے درمیان مشہور ہے کیا کہ ان فی النفس یشترط السوق وفی الظاہر عدم السوق, کہ نفس کے اندر شرط ہے بھائی سوق, اور ظاہر کے اندر شرط ہے عدم سوق. نفس کے اندر کیا شرط ہے کہ کلام اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہو, اور ظاہر میں کیا شرط ہے کہ کلام اس مقصد کے لیے نہ چلایا گیا ہو. فیکون بینہما مباینۃ, تو ان دونوں کے درمیان کیا ہو, مباینت ہوئی, دونوں میں تباین ہوا معلوم ہوا, کیونکہ ایک کے اندر ایک شرط ہے دوسرے میں اس کا عدم شرط ہے. مولانا فیضا دیکھیے خود بڑی پیاری مثال دے رہے, فیضا قیل جا ان القوم, جب کہا جائے آپ یہ کہا جائے جا ان القوم کان نفسا فی مجیء القومی, تو یہ کلام نفس ہوا کس کے اندر, قوم کے آنے میں. اس کلام کو لایا ہی کس لیے گیا ہے, اس قوم کی مجیعت کو بیان کرنے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ, جب یوں کہا جائے رَأَيْتُ فُلَانًا حِينَ جَاءَنِ الْقَوْمُ, میں نے فلاں کو دیکھا اس وقت جب میرے پاس وہ لوگ آئے, میں نے فلاں کو اس وقت دیکھا جب میرے پاس وہ لوگ آئے. اب یہاں پر مولانا یہاں بھی قوم کے آنے کا پتہ چل رہا ہے, لیکن کلام کیا اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہے, بلکہ کلام کو لانے کا مقصد کیا ہے, فلاں کی رویت کو بیان کرنا, میں نے فلاں کو دیکھا, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور معنی کا بھی پتہ چل رہا ہے. سمجھ میں آیا, تو نفس اس کے اندر کیا ہے, فلاں کی رویت, اور ظاہر کیا ہے, قوم کی مجیت, اس کا بھی پتہ چل رہا ہے اس سے نفس صیغہ سے ہی. تو کہتے ہیں یہ جو کلام ہے کان نفسا فی الرؤیت ظاہرا فی مجیء القومی, یہ رؤیت کے اندر نفس ہے اور مجیت قوم کی مجیت میں ظاہر ہے. چنانچہ اسی لیے کہا مولانا, بات یہ ذکر ہو رہی تھی کہ بعضوں نے کہا کہ نفس کے اندر سوق شرط ہے کہ اسی کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو, اور ظاہر کے اندر شرط نہیں ہے. کہتے ہیں ولیکن ذکر فی عامۃ الکتب, لیکن ذکر کیا گیا ہے عام کتابوں کے اندر کہ ان ظاہر عام من ان یشترط فیہ السوق اولا, کہ ظاہر عام ہے اس سے کہ اس میں شرط لگائی جائے سوق یا نہ لگائے, یعنی ظاہر عام ہے چاہے اسی مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو چاہے اس کے لیے کلام کو نہ چلایا گیا, دونوں صورتوں کو شامل ہیں. والنص یشترط فیہ السوق, البتہ نص کے اندر شرط ہے, سوق شرط ہے قطعی طور پر. نص میں تو ضروری ہے کہ کلام اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہو, ظاہر کے اندر ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اسی کے لیے مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو سکتا ہے اسی معنی کے لیے کلام کو. کہتے ہیں وہاں کا حال کل قسم فوقہ من المفسر والمحکم, اور اسی طرح حال ہے ہر اس قسم کا جو ان سے اوپر ہے, یعنی کہ مفسر اور محکم بھائی. فَإِنَّ بَعْضَهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ بِحَيْثُ يُوجَدُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى, اسی کے ان میں سے بعض اولا ہے بعض سے اس حیثیت سے کہ پایا جاتا ہے ادنا اعلیٰ کے اندر. فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقًا, تو ان کے درمیان کیا ہے, یہ جو ظاہر اور نص جو ہیں ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے. یعنی کیسے عموم و خصوص مطلق ہے بھائی, دیکھو ہر اعلیٰ کے اندر ادنا موجود ہے, نص کے اندر کیا موجود ہے, ظاہر موجود ہے, مفسر کے اندر نص موجود ہے, محکم کے اندر مفسر موجود ہے. معلوم ہوا ہر نص ظاہر ہے لیکن ہر ظاہر نص نہیں, ہر مفسر نص ہے لیکن ہر نص مفسر نہیں, اسی طرح ہر محکم مفسر ہے لیکن ہر مفسر محکم, تو ان میں کون سی نسبت ہوئی, عموم و خصوص مطلق کی. وحکمہ وجوب العمل بما وضح على احتمال تاویل هو في حيز المجازی, اور اس نص کا حکم اس پر عمل کا واجب ہونا ہے بیما وضح اس عمل کا واجب ہونا ہے بیما وضح اس معنی پر جو واضح ہوا علی احتمال تاویلین علی بمعنی ما کے ہے ما احتمال تاویلین سات تاویل کے احتمال کے ہوا فی حیز المجاز حیز کہتے ہیں محل کو مولانا ہوا فی حیز المجازی جو کس میں ہے مجاز کے محل میں ہے کہ وہ تعویل مجاز کے محل میں ہے بھئی حکم بتلا رہے ہیں نسخہ کہ اس پر کہ عمل کرنا واجب ہے اس معنی پر جو واضح ہو گیا واضح ہوا اس سے علی احتمال تعویل ان ساتھ کس کے ہاں تعویل کا احتمال باقی ہے وہاں پر ایسی تعویل ہوا فی حیز المجازی جو کس کے محل میں ہے مجاز کے محل میں ہے کیا معنی خود بیان کر رہے ہیں آگے دیکھیے اے حکم النص وجوب العمل بالمعنی الذي وضح منه یہ نص کا حکم کہ عمل واجب ہونا ہے اس معنی پر جو اس سے واضح ہوا مع احتمال تاویل کان فی معنی المجازی ساتھ ایسی تاویل کے احتمال کے جو کس کے اندر پائی جا رہی تھی معنی مجازی کے اندر ایسی تاویل کا احتمال بھی اس میں ہے تاویل کا احتمال وہذا التاویل یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں مولانا آپ نے کیا کہا بھائی یاد رکھیے مولانا یاد رکھیے نص جو ہے وہ تخصیص کا بھی احتمال رکھتی ہے اور مجاز کا بھی احتمال رکھتی ہے تاویل کا یعنی کہ مجاز کا بھی نص تخصیص اور تاویل دونوں کا احتمال رکھتی ہے یعنی نص اگر عام ہوئی تو عام کے اندر کس چیز کا احتمال تخصیص کا احتمال اور نص اگر خاص ہوئی تو اس کے اندر مجاز کا احتمال بات سمجھ میں آئی نص کیا ہو اگر عام ہو تو عام کے اندر کس کا احتمال ہے تخصیص کا احتمال اور اگر وہ خاص ہے تو اس کے اندر کس کا احتمال مجاز کا یعنی تاویل کا احتمال تو معلوم ہوا نص کے اندر تاویل کا بھی احتمال ہے تخصیص کا بھی دونوں چیزوں کا احتمال ہے تو لہذا کہتے ہیں مصنف کو کہنا چاہیے تھا علی احتمال تاویل او تخصیص تاویل کو تو ذکر کیا انہوں نے لیکن تخصیص کو ذکر نہیں کیا وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو جواب اس کا دے رہے مولانا کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تخصیص کے لفظ کو ذکر کرنے کی اس لیے کہ تاویل تخصیص کو بھی شامل ہے اور مجاز کو بھی شامل ہے بھائی تاویل تخصیص کو کس طرح شامل ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تاویل جو ہے وہ کہتے ہیں لفظ کو پھیرنا اس کے ظاہری معنی سے وہ لفظ کو پھیرنا اس کے ظاہر سے کس کی طرف خلاف ظاہر کی طرف تاویل کسے کہتے ہیں لفظ کو ظاہر سے پھیرنا کس کی طرف غیر ظاہر کی طرف پھیر دینا اس کو کہتے ہیں تاویل اب چاہے یہ تخصیص کے ذریعے ہو چاہے معنی مجازی کے ذریعے ہو یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے جواب سمجھ میں آیا بھائی کہتے ہیں وہاں تاویل قد یکون فی ضمن تخصیص ہی اور یہ تاویل کبھی کبھار تو تخصیص کے ضمن میں ہوگی بین یکون عام من یحتمل تخصیص ہا بائیں طور کے وہ نص کیا ہے عام ہے کس کا احتمال رکھتی ہے تخصیص کا وقد یکون فی ضمن غیری ہی اور کبھی کبھار یہ تعویل اس کے علاوہ تخصیص کے علاوہ کے ضمن میں ہوگی بین یکون حقیقتا بائیں طور کے وہ نص کیا ہے اس کا معنی حقیقت ہے تحتمل المجازا اور احتمال کس کا رکھتا ہے مجاز کا فلا حاجت الى ان يقال على احتمال تاویل او تخصیص كما ذكره غيره پس کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے على احتمال تاویل او تخصیص یعنی تخصیص کے لفظ کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں كما ذكره غيره جیسے کہ اس تخصیص کے لفظ کو ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور علماء نے ولما احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه اولى بان يحتمله جب یہ احتمال کس کے اندر ہے جب یہ احتمال نص کے اندر آیا تو وہ ظاہر جو نص سے ادنا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ وہ بھی اس کا احتمال رکھے تو وہاں بطریقہ اولا اس کا احتمال آیا یعنی جیسے نص کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال ہے، اسی طرح ظاہر کے اندر طریقے اولا کیا ہے، تخصیص اور تعویل کا احتمال ہے. تو بھائی جب یہ تخصیص اور تعویل کا احتمال آ گیا پھر تو بات قطعی نہ رہی، بات قطعی نہ رہی. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو احتمال اور تخصیص ہے بغیر کسی دلیل کے، تخصیص کا احتمال آیا اور تعویل کا احتمال آیا، یہ بغیر کسی دلیل کے ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے ان کے قطعی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ولیکن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعیتی، لیکن اس قسم کے احتمالات کوئی نقصان نہیں دیتے قطعی ہونے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہو وہ تو کیا کرتے ہیں، وہ اثر ڈالیں گے، ان کا اعتبار ہوگا، لیکن وہ احتمال جو بغیر دلیل کے پیدا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. تو یہ قطعی ہیں اور قطعی ہی رہیں گے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.